ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. بس ہماری گفتگو اسرار حج سے متعلق تھی، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا تھا کہ حج چونکہ اپنی بناوٹ کے لحاظ سے اور اپنے اجزاء و ارکان کے لحاظ سے ایک بہت ہی عظیم و وسیع عبادت ہے، اس طرح سے کہ عظمت حج کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے عبادات میں سے. جامع ترین عبادت و عمیق ترین عبادت جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ حج ہے. ہلکی عبادتیں، سبق عبادتیں، سبق یعنی جو کم و کیف، کمیت کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے جو ہلکی ہیں، وہ ہر روز کی ہیں. نماز ہر روز پڑھیں، روزے 30 رکھیں آپ، جمعہ ہر ہفتے پڑھیں آپ، اور باقی ساری عبادتیں ہیں، لیکن یہ ایسی عبادت ہے جو عمر میں ایک دفعہ واجب ہے انسان پر، اس لیے کہ اس قدر سنگین ہے کہ عمر میں ایک دفعہ بجا لے انسان تو بڑی بات ہے، بڑی جرأت و شجاعت چاہیے کہ عمر میں ایک دفعہ انسان کر لے حج. معمولی چیز نہیں ہے حج. البتہ جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حج اگر نام رکھتے ہیں ہم فقط ان ظاہری حرکات کا، آنے جانے کا، وہ یہ عمر میں کئی دفعہ ہو سکتا ہے، آنا جانا بار بار ہو سکتا ہے، گھوم کے چلے جائیں بار بار ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں حج کریں انسان کے اندر اتنی بصیرت، اتنا شعور، اتنی معرفت و اتنی ہمت و توانائی چاہیے کہ اگر عمر میں ایک دفعہ بھی کر لے تو بہت انسان نے کارنامہ انجام دیا ہے، بہت عظیم کارنامہ ہے اگر عمر میں ایک دفعہ بھی بجا لائے انسان. اس لیے ضروری ہے کہ یہ توفیق جس انسان کو بھی نصیب ہوئی ہے زندگی میں ایک دفعہ، جیسا کہ اب ہم سب کو نصیب ہے یہ، تو اس کو اس طرح سے ہم ادا کریں جس طرح سے حق ہے اس عبادت کا. اگر اتنی توفیق نہ بھی ہو جس طرح سے حق ہے، کم از کم اتنی ادا کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں، یعنی جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں. اب جو نہیں کر سکتے وہ معاف ہو جائے گی پھر ہم سے، لیکن جتنی کوشش انسان کر سکتا ہے اور نہ کرے، کوتاہی کرے، سستی کرے، اس صورت میں محروم رہ جائیں گے ہم حج کی ان پہلوؤں سے اور ابعاد سے اور ان بہت سارے مقاصد سے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے مقرر فرمائے ہیں. اہم ترین عرض کیا تھا کہ پہلو ایک حج کے اندر احکام کا پہلو ہے، جیسا کہ آج آپ نے سنا نمائندہ محترم ولی امر مسلمین نے اپنے بیانات میں جو آپ حجاج کے لیے اور زائرین کے لیے بیان فرمائے، ان میں اس نقطے پہ بہت توجہ دی، انہوں نے دو نقطوں پہ بہت توجہ دی، ایک یہ کہ احکام و مناسک کے حج کو درست سیکھیں اور انجام دیں، اور دوسرا حج کے لیے ایک معین اخلاق چاہیے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر مراعات نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں دوسروں سے بھی دیکھتے ہیں، چاہے بس ہم خود بھی بعض اوقات توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا خیال نہیں رکھتے. اخلاق حج ایک نقطہ جو انہوں نے بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، وہ اخلاق حج ہے. اخلاق مثلا ایک خاندانی اخلاق ہے، انسان گھر میں کیسے رہے، دوستوں کے ساتھ اخلاق ہے، اور ایک معاشرتی اخلاق ہے، انفرادی اخلاق ہے، ہر طرح کا اخلاق ہے، ہر شعبے کے متعلق ایک خاص اخلاق ہے. اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عبادی اخلاق ہے، اور اس عبادی اخلاق میں بھی پھر خاص کر اخلاق حج جو منفرد ہے بیان ہونا چاہیے، یہ اخلاق کس قسم کا ہو انسان کا تاکہ درست حج انسان انجام دے، کہ ہم نے اس کا نام رکھا تھا آداب حج. اور تیسرا پہلو اسرار حج کا ہے، درحقیقت جو روح کی حیثیت رکھتا ہے حج کے اندر، جس کی وجہ سے حج زندہ ہوتا ہے اور حج کے اثرات ہماری وجود پر اور زندگی پر پڑ سکتے ہیں، وہ حج کا فلسفہ یا اسرار حج ہے. ہر قدم حج میں جو اٹھتا ہے اس کا ایک سر ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کے اندر ایک فلسفہ عمیق اور گہرا پایا جاتا ہے. یوں نہیں ہے کہ ہم فقط ایک ٹوٹل صورت ذہن میں رکھ لیں کہ حج کرنا ہے، نا، ایک کل حج کا مقصد ہے، اصل حج کا مقصد ہے، اور کچھ مقاصد ہیں جو حج کی طرف ہر اٹھنے والے قدم اور ہر مرحلے کو طے کرنے میں ہیں. ان میں دو مرحلے ہم نے ابھی تک بیان کیے ہیں، ایک انسان گھر سے آمادہ ہو کر جب میقات تک پہنچتا ہے، ہلکا سا بیان، معمولی سا مختصر اس کے لیے عرض کیا تھا، اور پھر میقات پر جو کچھ انجام دیتے ہیں ہم. اگرچہ اس وقت ہم مدینہ منورہ میں زیارت مسجد نبوی و زیارت روضہ نبوی و زیارت ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے مشرف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی ہے انشاءاللہ ان زیارات و اس مراحل کی برکات بھی ہم سب کے شامل حال ہوں. لیکن گفتگو کا تسلسل چونکہ ہمارا اس حساب سے چل رہا ہے کہ ہم اس اصلی مرحلے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، اور یہ مدینہ منورہ کا مرحلہ انشاءاللہ قاضی صاحب محترم آسان طریقے سے اپنے خاص اسلوب اور اپنے خاص انداز سے انشاءاللہ ہم سب کے لیے بیان کریں گے. یہاں بھی انشاءاللہ جتنی ہو سکا انشاءاللہ ممکن مقدور آپ کی خدمت میں بعض اسرار مدینہ کے اور زیارات کے متعلق بھی عرض کیے جائیں گے انشاءاللہ. میقات میں ایک اہم ترین مرحلہ عرض کیا تھا کہ غسل کا ہے، اگرچہ مستحب ہے، اور اس کے بعد ایک مرحلہ یہ ہے کہ اپنے بدن سے انسان سلا ہوا لباس اتار دے، اس کے بھی غرض اور اس کے مقصد کی طرف اشارہ ہوا ہے. اور ایک اہم نقطہ جو حج میں انجام پاتا ہے وہ احرام ہے، کہ ان سلا لباس احرام. البتہ اس لباس کو احرام نہیں کہتے، یہ ذہن میں رہے، اگرچہ معروف ہو گیا کہ یہ میرا احرام ہے، یہ اس کا احرام ہے، یہ اس کا احرام ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا، یہ احرام کس کا پڑا ہوا ہے، یہ احرام کس کا ہے. یہ لباس احرام ہے، نہ خود احرام. خود احرام نہیں ہے بلکہ لباس احرام ہے. تولیہ احرام نہیں ہے، نہ وہ لنگ احرام ہے، نہ وہ لٹھا احرام ہے، اگرچہ ہم بول چال میں اسی کو احرام کہہ دیتے ہیں. احرام انسان کا وہ عمل ہے، انسان کا وہ فعل ہے، یا انسان کی وہ حالت ہے جو انسان اپنے اوپر طاری کرتا ہے. احرام جس طرح سے غسل کرنا اس پانی کا نام نہیں ہے، یا اس غسل خانے کا نام بھی غسل نہیں ہے. غسل انسان کا فعل ہے، عمل ہے انسان کا. اسی طرح احرام انسان کا فعل ہے جو انسان انجام دیتا ہے، یعنی انسان پر واجب ہے احرام. تو احرام لباس نہیں ہے کہ ہم پر لباس واجب ہو جاتا ہے، یہ دو تولیے واجب ہو گئے ہم پر، نہ. تولیہ ذریعہ ہے، وہ لباس ہے احرام کا، وسیلہ ہے، اور ہم پر جو چیز واجب ہوتی ہے وہ نیت احرام کرنا، یعنی وہ عمل کرنا، وہاں پر محرم ہونا. کیوں انصلہ ہو؟ اس کے لیے عرض کیا تھا کہ انصلہ لباس، یعنی ہم سب اپنی اس اصلی حالت میں آ جائیں. یہ علامت ہے جو نمائشی ہم علامتی فعل انجام دیتے ہیں، انصلہ لباس. لیکن حقیقتاً جو چیز ضروری ہے، جس کو نیت میں رکھیں ہم اور قصد کریں اور اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، وہ یہ ہے کہ جس طرح اپنے تن سے سلی ہوئی چیزیں اتار دی ہیں اور رنگ سفید اور انسلے انداز میں پہنا ہے اس کو، اسی طرح اپنے باطن سے بھی ہم ہر اس چیز کو دور کریں جو خود ساختہ ہے، جو عادتیں ہیں ہماری بن چکی ہیں، یا وہ چیزیں جو ہم نے اپنا لی ہیں، وہ شخصیت جو ہم نے بنا لی ہے، وہ انانیت جو ہم میں پیدا ہو گئی ہے، وہ مختلف مراحل جو طے کر کے مثلاً ہم میں ایجاد ہو گئے ہیں، صلہ و لباس دور کر کے اور ہم آ جائیں خالص فطری حالت میں، اور اس رنگ میں آ جائیں جو عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ رنگ خدا ہے. سفیدی علامت ہے انسان کی طہارت اور پاکیزگی کی. مثلاً قرآن مجید نے محشر کے دن بھی ایک سفیدی کا ذکر کیا ہے، یوم تبیض فیہ الوجوہ، البتہ دونوں رنگ چڑھیں گے انسان پر، یوم تسود فیہ الوجوہ و یوم تبیض فیہ الوجوہ. قیامت کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ چہرے قیامت کے دن سیاہ ہو جائیں گے. چہرے سیاہ ہونے سے مراد نہ یہ جلد کا سیاہ ہونا ہے، تاکہ ہم یہ کہیں کہ یہی بلیک کلر لوگ جو ہیں شاید وہ تسود الوجوہ ہیں نا. بسا اوقات گورا آدمی، گوری چمڑی والا آدمی بھی تسود الوجوہ، یعنی انسان کا چہرہ سیاہ ہے، سیاہ چہرہ انسان ہے. اور سفید چہرہ ہونا یہ ایک محاوراتی زبان ہے، محاوراتی زبانوں کو کبھی بھی ڈکشنری کے ذریعے معنی نہیں کیا جاتا کہ لغت میں دیکھ کر کہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے. محاورے کا معنی محاورے سے لیا جاتا ہے، عام بول چال سے لیا جاتا ہے کہ لوگ اس جملے سے کیا سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے مثلا رخ سفید کر دیا، فلاں نے ہمیں سرخرو کر دیا، فلاں نے تشبیہ دی جاتی ہے نا. مثلا بیٹا جب کوئی اچھا کارنامہ کرتا ہے، اچھے نمبر لیتا ہے، اچھی پوزیشن لیتا ہے امتحانوں میں، کسی بورڈ کے امتحان میں یا یونیورسٹی کالج کے امتحان میں، تو والدین بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں سفید روح کر دیا ہے، سفید روح کر دیا. اب اگرچہ والدین سانولے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں سفید روح کیا ہے. کرتے ہیں نا یہ استعمال دوسری زبانوں میں، اردو میں بھی اور اردو کے علاوہ بھی کرتے ہیں ہم، کہ اس نے ہمیں سفید روح کر دیا ہے. اور اگر خدا نہ خاصا کسی کی اولاد غلط کام کرے، غلط قدم اٹھائے، تو گوری جلد والے والدین ہوں کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں لوگوں کے سامنے سیارو کر دیا، سیارو کر دیا اس نے. جلد سفید ہے ان کی، وہ اگر جب وہ کہتے ہیں کہ بیٹے نے ہمیں سیارو کر دیا ہے، کوئی کہے کہ آپ پاؤڈر لگا لو، جا کے دھو لو اپنا منہ سے سیاہی دھو لو، یہ وہ سیاہی نہیں ہے جو جلد کا رنگ ہے، یہ وہ سیاہی ہے جو روح کا رنگ ہے. کہتے ہیں نا کہ سیاہی سے، فارسی میں ایک مثال ہے کہ سیاہی سے بالاتر کوئی رنگ نہیں ہے، سیاہی سب سے بڑا رنگ ہے جس سے اوپر کوئی رنگ نہیں ہے. یہ سیاہی استعمال کرنا یعنی نہ چہرے کا رنگ سیاہ ہونا بلکہ روح کی سیاہی ہے. روح کی سیاہی یعنی روح کے اوپر ایسا غبار بیٹھ جانا، روح کے اوپر ایسا داغ پڑ جانا، روح کے اوپر ایسا دھبا لگ جانا کہ جو انسان کی فطرت کو ماسخ کر دے. سیاہ روح اور سفید روح، اسے یہ مراد ہے. آپ مثلا قیامت کو دیکھیں گے، آپ حضرت بلال، چہرہ سیاہ ہے، جلد سیاہ ہے، لیکن سفید روح ہوں گے، سفید روح ہوں گے. اور بہت سارے گورے، یہ سب کے سب سیاہ روح ہوں گے، سیاہ بخت انسان ہوں گے، جس کو ہم کہتے ہیں خوش بخت انسان، خوش قسمت انسان. فارسی میں اس کو کہتے ہیں مثلا خوش بخت انسان، ہم خوش قسمت کہتے ہیں، وہ خوش بخت انسان کہتے ہیں. یا سفید بخت دعا دیتے ہیں، عموماً بزرگ چھوٹوں کو یہ دعا دیتے ہیں کہ خدا آپ کو سفید بخت کرے. اور بعض بد دعا کرتے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سیاہ کارنامہ، ایک اور تعبیر جو محاورے میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے سیاہ کارنامہ، یعنی اس کے سیاہ کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے. مثلا فرض کریں کسی ظالم کا کرنا، مثلا بش، جارج بش کے سیاہ کارناموں میں سے ایک کارنامہ عراق پر حملہ کرنا ہے، ایک کارنامہ افغانستان پر حملہ کرنا ہے، ایک کارنامہ اس کا فلوجہ کو مسمار کرنا ہے، ایک کارنامہ سیاہ اس کا نجف کو ویران کرنا ہے، ایک کارنامہ اس کا مسلمانوں کا قتل عام، یہ سب کیا ہے؟ اس کے سیاہ کارنامے ہیں. بس یہ سیاہی اور سفیدی انسان کے نفس اور روح سے متعلق ہے. جارج بش کا رنگ کتنا سفید ہے، گورا ہے وہ، وائٹ ہے نا وہ، گورا کو پاکستان میں، انڈیا میں گورا کہا جاتا ہے، گورے یعنی سفید لوگ. لیکن اس کے باوجود جارج بش سے زیادہ سیاہ کار اور سیاہ بخت اور سیاہ روح کوئی انسان نہیں ہے. اور اس کے بجائے اگر ہم دیکھیں، مثلا فرض کر لیں، مثال دیگر لے لیں، کوئی سیاہ پوست ایسا ہو، جیسے آج کل کی ایک زندہ مثال، البتہ نا دینی اور اس لحاظ سے نا، بعض دوسری اقدار، انسانی اقدار کے لحاظ سے، جیسے نیلسن منڈیلا ہے، نیلسن منڈیلا کا چہرہ سیاہ ہے لیکن سفید روح انسان ہے. اس نے ایک پوری نجات، ایک پوری نسل، بلکہ کئی نسلوں کو اس نے غلامی سے نجات دی ہے، وہ سفید روح انسان ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے. بس یہ سیاہی اور سفیدی در حقیقت روح کے رنگ ہیں، یعنی فطرت کے رنگ ہیں. در حقیقت سفید ہونا یعنی وہ جتنے رنگ ہم نے اس پر میل کو چہل چڑھائی تھی وہ ساری دھو دینا، پاک کر دینا، سیاہ کرنا یعنی اس کے اوپر دھبے لگا دینا. اس وجہ سے یہ رنگ جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، یوم تبیض فیہ الوجوہ و تسود فیہ الوجوہ، قیامت اس دن کا نام ہے جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے، یعنی چہروں کی سیاہی اور سفیدی کا دن ہے، یعنی سیاہ روح ہوں گے اور کچھ سفید روح ہوں گے. یہ سیاہی اور سفیدی آج کے روح سے مربوط ہے. اس کا ایک منظر، سیاہی اور سفیدی کا ایک منظر، عرض کیا تھا کہ محشر میں جانے کے لیے انسان ایک ریہرسل کرتا ہے یہاں پر، کہ کس طرح ہم سب کو تھوڑا خوف بھی آتا ہے، لیکن یہ مرحلہ طے کرنا ہے، آپ ڈریں یا نہ ڈریں، خوف کھائیں یا نہ کھائیں، بلاخر مرنا ہے، اور مر کر ہمیں معاشر میں قدم رکھنا ہے، حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہے. اب جتنے بھی ہم من گھڑت بناتے رہیں، معیار اور قانون اور ساری چیزیں، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، مرنا بھی ہے ہمیں، حساب و کتاب بھی دینا ہے، اور سب کچھ جواب دہ ہونا پڑے گا ہمیں. خوب پھر بات سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا اس دن، کیسے ہوگا اس دن، کیا کریں گے اس دن، جب قیامت آئے گی، جب میں مروں گا کیا ہوگا میرا. یہ اگر دنیا میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہوگا، وہ بہترین نمونہ اس کا حج ہے کہ اگر انسان یہ سفید جامہ، سفید تولیے اور سفید لباس پہنتے ہوئے یہ نیت میں رکھے کہ میں وہ جتنی سیاہ کارنامے ہیں، جتنی سیاہ کاروائیاں ہیں، جتنی سیاہ کارکردگی ہے، جتنے سیاہ میرا کردار سیاہ رہا ہے، اس سارے کالے کردار کو میں نے یہاں دھو دیا. ایک غلط کاموں کو اردو میں کہتے ہیں کالا دھندا، کالا دھندا کہتے ہیں نا، کالا دھندا کرتا ہے یہ فلاں آدمی، کالا دھندا کرتا ہے یعنی غلط کام کرتا ہے، غیر قانونی کام کرتا ہے، اس کو کالا دھندا کہتے ہیں. اچھا نام رکھتے ہیں کالا دھندا. خوب، یہ جتنے کالے کام کیے ہوئے انسان نے ذہنی طور پر، بدنی طور پر، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، ان سب کو سفید کرنے کا وقت میقات ہے. ان سب سیاہیوں کو، ان سب کارناموں کو دھونے کا وقت میقات آ گیا، سب سے دستبردار ہو جائے. یہ ہے یوم تسود فیہ الوجوہ و تبیض فیہ الوجوہ. بس علامتی طور پر ہم سفید لباس پہنتے ہیں تاکہ یہ سفیدی روح پر اثر کرے اور روح ہماری پاک اور صاف ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم، مرحلہ آتا ہے نیت کا. خود تولیہ کا ہے کہ احرام نہیں ہے، تولیہ کو احرام نہیں، یہ لباس احرام ہے. احرام آپ کا فعل ہے، وہ فعل آپ نے انجام دینا ہے. تولیہ باندھنے کو احرام نہیں کہتے، تولیہ باندھنا احرام نہیں ہے، تولیہ بھی احرام نہیں ہے. احرام تولیہ باندھنا یعنی لباس احرام پہننا ہے، تولیہ باندھنے کو احرام نہیں کہنا بلکہ لباس احرام پہنا ہے. احرام کس کو کہتے ہیں؟ احرام شروع ہوتا ہے نیت سے، قصد سے. چونکہ حج، عرض کیا تھا کہ حج کا معنی قصد ہے، حج کا معنی ارادہ، حج کا معنی نیت. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو ایک قصدی زندگی، ارادی زندگی کے قابل بناتی ہے. یعنی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ چند روز اپنی پوری اس زندگی میں، 60-70 سالہ زندگی میں، چند دن قصدی زندگی بسر کرو، چند دن ارادی زندگی بسر کرو. چونکہ ہماری زندگی قصدی نہیں ہے، ارادی نہیں ہے، عادت کے تحت، معمول کے تحت، یا مثلا ہم کچھ ایسی دوسری چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے غیر اختیاری طور پر ہم بعض حالات کے ساتھ، بعض حالات کی رو میں بہہ رہے ہوتے ہیں، قصدی حرکت نہیں کرتے، عمدن کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہم، قصد و ارادہ ہمارے ان کاموں میں دخیل نہیں ہے. اس وجہ سے حج یعنی قصد کریں آپ، ارادہ کریں آپ. اس ارادے میں سے ایک مرحلہ یہاں پر جو ارادے سے سارے کام طے ہونے ہیں، یعنی حج میں سب سے مشکل مرحلہ اعضاء و جوارح کا نہیں ہے، سب سے مشکل مرحلہ ذہن کا ہے، قصد کا ہے. چونکہ حج یعنی قصد، مثلا گھر سے نکل آنا مشکل نہیں ہے، بد جسمانی طور پر ہم روز نکلتے ہیں گھر سے، ابھی حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ویسے کبھی سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں، کبھی نوکری ملازمت کے لیے نکل جاتے ہیں، کبھی فرض کریں کسی اور رفت و آمد کے سلسلے میں گھروں سے کئی دفعہ نکلے ہوئے ہیں ہم، کئی کئی مہینہ گھروں سے بعض باہر رہتے ہیں. گھر چھوڑنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کس میں پیش آتی ہے ہمیں؟ مشکل پیش آتی ہے ہمیں قصد کرنے میں. یعنی جسمانی طور پر گھر سے نکلنا آسان ہے، ذہنی طور پر گھر سے نکلنا مشکل ہے. گھر سے نکلنے کا، خروج کا قصد نہیں ہو سکتا ہم سے، ارادہ نہیں ہو سکتا. بھلے عادت کے تحت ہم نکلتے ہیں، عادت کے تحت لوٹ بھی جاتے ہیں. عادت کے تحت صرف ہم نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. آپ بھیڑ بکریاں دیکھیں، صبح عادت کے تحت نکل جاتی ہیں، شام کو عادت کے تحت واپس آ جاتی ہیں، لیکن نہ ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا ہے، نہ ان کے واپس آنے کا ارادہ ہوتا ہے. ایک عادت میں، ایک روٹین میں آئی ہوئی ہیں، اس معمول میں، رفت و آمد میں، ایک جگہ آنا، ایک جگہ جانا ہے. لیکن یہ خروج در حقیقت ارادی ہے، قصدی ہے. آپ قصد کریں، آپ نیت کریں. اور سب سے مشکل مرحلہ یہی ہے، انسان کو اگر اپنے قصد پر کنٹرول ہو جائے، نیت پر کنٹرول ہو جائے. یعنی ہمارے ذہنوں میں وہ افکار آئیں جو ہم چاہتے ہیں. مثلا آپ آج رات ہی تجربہ کریں 5 منٹ کے لیے، زیادہ نہیں، میں کہتا 5 منٹ کے لیے جو قادر ہو جائے، وہ چیز سوچے جو خود چاہتا ہے، اور اس خیال کو ذہن میں نہ آنے دے جو خود آ رہا ہے. کہیں کہ میں 5 منٹ صرف یہ سوچوں گا، اس کے علاوہ کسی طرف میرا ذہن نہیں جائے. اگر 5 منٹ یہ کام کر لیا، اپنے آپ سے بہت پر امید ہو جائیں، کچھ نہ کچھ کر لیں گے انشاءاللہ. اگر پانچ منٹ کو یہ کام کر لیں, یعنی ذہن کے دریچے بند کر دیں ان خیالات پر جو خود ہی خود آ رہے ہیں. جیسے ہم کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں ہوا نہ آئے, کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں پالوشن نہ آئے, کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں نور نہ آئے, کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں بہت ساری چیزیں اندر مکھی مچھر نہ آئے, کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں نا دریچے, یہ دروازے اور دریچے بند کر دیتے ہیں, پھر نہیں آتی. جب ہم نے بند کر دیا بند کر دیا, بس ایک دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ جس کو آنا ہے وہ یہاں سے آئے. یہ کام ذرا اپنے ذہن کے ساتھ کریں, اتنے بڑے حال کا دریچے بند کر سکتے ہیں ہم. ایک دفعہ پانچ منٹ کے لیے اپنے ذہن کے دریچے بند کریں اور ایک دروازہ کھلا رکھیں, اور آپ یہ سوچیں کہ جو میں سوچوں گا صرف وہ میرے ذہن میں ہو, جو میں نہیں سوچنا چاہتا وہ ذہن میں نہ ہو. یعنی وہ فلم چلے, وہ ریل چلے جو میں چلا رہا ہوں, جو خود آتی ہے نہیں چلے. کوشش کر کے دیکھ لیں, اگر ہو گیا پانچ منٹ, پانچ منٹ وقت دے وقت, پانچ منٹ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ پانچ منٹ اگر انسان اس کام میں لگے تو مشکل ترین کام دنیا کا یہی ہے, اپنے ذہن کو کنٹرول میں لینا. ہم بسا وقت قصد و ارادہ جب کہتے ہیں, قصد و ارادہ کے لیے جو قوت و طاقت چاہیے وہ ہمارے اندر موجود نہیں. صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک سات دفعہ دوڑ سکتے ہیں, وہ مشکل نہیں ہے. بوڑھے بھی دوڑ لیتے ہیں, جوان بھی دوڑ لیتے ہیں, عورتیں بھی دوڑ لیتی ہیں, سارے آ جاتے ہیں, سائی کر لیتے ہیں. لیکن پانچ منٹ کے لیے اسی صفا میں رک جائیں آپ اور نیت کریں, قصد کریں, اپنے ذہن کے دریچے بند کر دیں, ہر اس چیز پر بند کر جو خود آ رہی ہے, صرف اس چیز پر کھلا رکھیں جو آپ چاہتے ہیں. اگر یہ کام کر لیا, یہ ان سات چکروں سے بہت زیادہ دشوار کام ہے, پانچ منٹ کے لیے اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا. حج در حقیقت ہمیں ہر کام کہتا ہے کہ قصد کرو, اس کی نیت کرو, نیت کے بغیر نہیں ہوگا. نیت کرو آپ, قصد کرو, ارادہ کرو. لہذا جب میقات پر پہنچے ہیں تو احرام یعنی نیت کرنا, احرام یعنی ایک خاص حالت میں قصد کر کے داخل ہونا. تولیہ باندھنا احرام نہیں. نہ میں تاکید کر رہا ہوں بار بار تاکہ یہ جو زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے نا, تولیہ کو احرام کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرا احرام دے دینا, یہ احرام مجھ سے لے لینا, یہ میرا احرام ہے, میرا احرام کدھر گیا, میں نے یہاں رکھا تھا, احرام میرا کھو گیا. احرام تو کپڑے کا نہیں ہوتا, احرام تو کاٹن کا نہیں ہوتا. احرام کا کپڑا, اس کا صحیح تلفظ کیا ہے کہ احرام کا لباس, احرام کا کپڑا, نہ کہ احرام. یعنی احرام میں یہ لباس زیب تن کروں گا لیکن یہ خود احرام نہیں ہے, اس کو نہیں احرام کہتے. جس طرح مثلا تسبیح, ایک ہار موتیوں کا ادھر روان بنے ہوئے ہیں, کوئی چائنا سے بن کر آئے ہیں, کوئی ترکی سے بن کر آئے ہیں, کوئی افریقہ سے بن کر آئے ہیں, تبرکات یہ جاتے ہوئے سارے خریدیں گے, کوئی مس کر کے لے جائیں گے, کوئی ہاں پہلے کوشش کریں گے کہ ایک مثلا پورا جدال دکاندار کے ساتھ ہوگا, ایک ریال پر تسبیح خریدیں گے, پہلے پوری جنگ ہوگی اس کے ساتھ, ایک ریال اوپر ایک ریال نیچے, پھر کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے میں ایک ریال گننے میں اس کو کم پڑ جائے مثلا, یا کوشش کریں گے نا, یہ تبرکات خرید رہے ہیں, ایک ریال پہ دکاندار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور خرید کیا رہے ہیں, تبرکات. جب تبرکات ہیں تو پھر تبرکات ہونی چاہیے, جنگ کیسی ہے. باہر کیا یہ خریدیں گے, ہم ان کو مس کر کے لے جائیں گے, ان سب کا نام ہے تسبیح. لوگ کہیں گے مجھے تسبیح دے دیں, آپ تسبیح لایا ہوں آپ کے لیے, یہ فلاں کی تسبیح, لکڑی کی تسبیح ہے, یہ فلاں کی تسبیح ہے. تسبیح انسان کا فعل ہے, تسبیح ہار کو نہیں کہتے, تسبیح موتیوں کو نہیں کہتے, تسبیح لکڑی کی نہیں ہوتی, تسبیح پلاسٹک کی نہیں ہوتی, تسبیح چائنا نہیں بنا سکتا, تسبیح صرف ملائکہ بنا سکتے ہیں. نحن نسبح ونقدس لک, ملائکہ نے کہا تھا کہ تسبیح صرف ہم کر سکتے ہیں اور کسی کے بس کی بات نہیں. خداوند نے فرمایا نا ایک اور مخلوق ہے وہ آپ سے بہتر تسبیح کر سکتی ہے. ملائکہ نے کہا تھا کہ ملائکہ نے کہا کہ ہم تسبیح کریں گے, نحن نسبح ہو, کہ آپ یہ خلیفہ بنا رہے ہیں. قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو ملائکہ کو اعتراض ہوا یا کہیں سوال پیدا ہوا ان کے ذہن میں کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک. جب ہم تسبیح کر رہے ہیں, تسبیح ہم سے ہو سکتی ہے, تو اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ خداوند نے فرمایا کہ نہ, یہ آپ سے بہتر تسبیح کو نہ ہے. ہو اب جس کو خدا نے برتری دی ملائکہ پر کہ یہ بہتر تسبیح کر سکتا ہے, اس نے آ کے تسبیح کو تسبیح سے دور کتنا کیا, تسبیح کو کتنا نیچے گرایا, تسبیح کو کتنا ساقط کیا, تسبیح کو کتنا نازل کیا کہ ایک پلاسٹک کے چائنا کے بنے ہوئے ہار کو تسبیح کہنے لگا. تو ملائکہ صحیح کہتے تھے کہ اس سے نہیں ہو سکتا یہ کام, یہ چائنا کو دے دے گا تسبیحیں بنانے کا کام, فیکٹری چائنا لگا لے گا تسبیحیں بنانے کی, پھر وہاں سے مکہ آئے گی تبارک بن کے آئے گی, چائنا میں بنی ہوئی چیز مسلمان کے لیے متبرک ہو جائے گی. جتنے تبرکات ہیں چائنا نے بنائے ہیں نا, یہ تو اگر متبرک ہیں تو چائنا سب سے متبرک قوم بھی ہے, چائنا سب سے بڑا متبرک ملک بھی ہے. دیوار چین کو جا کے چومنا چاہیے, بوسہ دینا چاہیے کہ جہاں کی مخلوق جو چیز بنا دے وہ مسلمانوں کے لیے تبرک بن جاتا ہے. تسبیح فعل انسان کا نام ہے, فعل فرشتے کا نام ہے, یعنی ایک ملکوتی فعل کا نام تسبیح ہے. تسبیح سبحان اللہ کہنے کو بھی تسبیح نہیں کہتے. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے یعنی پاک کرنا, منزہ کرنا, صاف کرنا. بہت ساری چیزیں ہیں نا صاف کر کے بناتے ہیں ہم, مثلا عموماً جو چیزیں گھر میں خواتین جب کوئی دال پکانی ہو, آج کل تو ہوٹلوں سے خرید کر لے آتے ہیں, لیکن گھر میں اگر پکانی ہو تو سب سے پہلا کام صاف کرنا ہوتا ہے. اس سے کنکر نکالنا, اس سے پتھر نکالنا, اس سے سنگریزے نکالنا, اس سے خاک نکالنا, اس سے دوسرے چھلکے دانے نکالنا, یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ تسبیح. دال کی تسبیح, یعنی دال کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ صاف کر رہے ہیں, چاول صاف کر رہے ہیں, دانے صاف, یہی تسبیح. تسبیح یعنی منزہ کرنا, پاک کرنا, صاف کرنا, یہ تسبیح ہے. کپڑے جب دھوتے ہیں آپ, میل کچیل کپڑوں سے نکلتی ہے, یہ کپڑوں کی تسبیح کر رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں, منزہ کر رہے ہیں آپ اس کو, آلودگیاں دور کر رہے ہیں اس کو, یہ تسبیح ہے. اب اگر مثلا آپ سے کہا جائے کہ یہ لباس اس کو پاک کر دیں, دھو دیں, آپ چائنا کا ایک ہار خرید کے آ کے کہیں یہ لیں, وہ کہے گا میں نے کہا تھا یہ دال صاف کر دو, مثلا بیگم کہے گی یہ دال صاف کر دو, کراتی ہے نا کام, اب تو کرو گے, کرنے پڑتے ہیں بعضوں کو, خوب کرنے بھی چاہیے, کوئی عیب نہیں ہے کر کے کام کریں. اگر آپ سے کہے گی یہ دال صاف کرو تو آپ کہیں گے میں مکہ سے لے کر آیا ہوں تسبیح, یہ لو, قبول نہیں ہے نا. کہ ہم نے کہا تھا یہ صاف کرو, آپ ہار لے کے لاکڑ لے کے مجھے پلاسٹک کا چائنا کا یہ دے رہے ہو, یہ برکت ہے. آپ جتنے چائنا کے پلاسٹک کے ہار لے کر آؤ, دال سے کنکر نہیں نکلتا, وہ اٹھانے سے نکلتا ہے, دھونے سے نکلتا ہے, اس کو صاف کرنے سے نکلتا ہے. اور یہ کام اس کے لیے کیا چاہیے؟ بصر, جس کی نظر خراب ہو, عموماً اینک والوں کو نہیں دیتے تالے صاف کرنے کے لیے, چونکہ ان کی نگاہ کمزور ہوتی ہے, بیچ میں وہ پتھر ان کو نظر آئے گا نہیں آئے گا, بے حوصلہ آدمی عموماً کھاتے ہوئے پھر دانت بھی ٹوٹتے ہیں. لہذا کیا چاہیے اس کے لیے؟ بصر, نگاہ کی تیزی چاہیے, بصر چاہیے. یہ معمولی جسمانی چیزوں کو صاف کرنے کے لیے, منزہ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ نگاہوں کی تیزی چاہیے, نگاہوں کی بصر چاہیے. لیکن کمالات کو نقائص سے دور کرنے کے لیے بصیرت چاہیے, کمالات کو نقائص سے دور کرنے کے لیے بصیرت چاہیے. تسبیح خدا, خدا کی تسبیح کرو, یعنی چاہے یعنی ہار لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ تو تسبیح نہیں ہے, نہ یہ ہار تسبیح ہے نہ یہ سبحان اللہ کہنا تسبیح. تسبیح یعنی ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کے کمالات گنو اور نقائص سارے خدا کی ذات سے دور کرو, یعنی خدا کی طرف کسی نقص کو, کسی نامناسب مطلب کو, کوئی جو شایع نشان خدا نہیں ہے اس کو اللہ کی طرف نسبت نہ, یہ تسبیح ذات خداوند تبارک و تعالیٰ. پس دیکھیں ملائکہ صحیح کہتے تھے کہ نحن نسبح ہو, ہمیں طریقہ بھی آتا ہے تسبیح کا اور ہم کر بھی رہے ہیں, یہ نہیں کر سکتے کیا اس سے نہیں انجام پائے گی, یہ اعتراض تھا ان کا. اور آج جس طرح بعض روایات میں نا کہ جب بعض اعمال حج میں خصوصاً حج میں حاجی جب انجام دیتے ہیں, مثلاً طواف کے بارے میں روایت ہے باقاعدہ کہ جب طواف کرتا ہے ایک انسان کعبہ الہی کے سامنے بیت خدا کے ارد گرد جا کر جب طواف کرتا ہے تو ذات خدا ملائکہ پر اتراتی ہے, فخر کرتی ہے, یعنی ملائکہ کو گواہ قرار دے کر کہتی ہے دیکھو یہ میرے بندے, یہ صرف میری خاطر صرف میرے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ کر طواف میں مشغول ہے. ملائکہ پر ذات خدا فخر کرتی ہے, لیکن بعض موقعوں پر ملائکہ بھی خدا کو کہتے ہوں گے کہ آخر ہم بھی غلط نہیں کہتے تھے, یہ ٹھیک ہے وہ جو کر رہا ہے طواف وہ آپ فخر کریں, لیکن یہ دوسرا جو ساتھ چل رہا ہے یہ تو ہماری بات کی تصدیق ہو رہی ہے, ہم کہتے تھے کہ یہ ایسا کام کرے گا, یہ کرے گا ایسا کام, دیکھیں آپ کر رہا ہے یہ ایسا کام, یعنی ہم کہتے تھے اسے تسبیح کا طریقہ نہیں, اصل یہ من ہی تسبیح نہیں سمجھتا. خوب جب ہمارے کام دیکھیں گے کہ آر کو تسبیح کہتے ہیں تو ملائکہ کہتے ہوں گے کہ پمپ کہتے تھے اس کو نہیں معلوم تسبیح کیا ہوتی. اسی طرح احرام, یہ مثال دی تھی, احرام فعل ہے ہمارا, جس طرح تسبیح ہمارا فعل ہے, تسبیح یعنی منزہ کرنا پاک کرنا. بہت ساری صفات جو ہم ذات خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں ہمیں جواب ملتا ہے کہ سبحان اللہ ہے اما یصفون, یہ جو آپ کہہ رہے ہو اس سے ذات خدا منزہ ہے. ہم بہت سارے لوگوں کے فضائل گنتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی خوبیاں, بہت ساروں کے صفات گنتے ہیں جو صفات ان کے اندر نہیں ہوتی. اگر وہ سامنے بیٹھے ہوئے تو وہ تو جھٹلاتے جائیں گے نا قدم قدم پر, یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ صحیح بات نہیں, میں ایسے نہیں ہوں. ہوتے ہیں نا بساؤ کے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آوا بھرنے کے لیے کہہ لیں, یا ویسے مثلا ادب سمجھ لیں, یا جو بھی ہوتا ہے, ایک عام آدمی بے نماز کو بھی کہیں ماشاء اللہ نور کتنا چہرے پر ہے ان کے اور کیا ہے فلاں ہے, وہ اس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے, نور کہاں سے چہرے پر آ گیا اس کے, نماز ہی نہیں پڑھی اس نے, بے نماز آدمی کو کہاں سے نور آ جاتا ہے. لیکن عادت ہوتی ہے کہ کسی کو مثلا ہوا بھریں کسی کے اندر یا پھلائیں اس کو, کہتے ہیں نا مساو کا چاپلوسی کہیں یا جس انگیزے سے بھی جس محرک کے تحت بھی ہو, مثلا کسی شخص کی طرف ایسی صفات دینا جو اس میں موجود نہ, وہ بھی پھول جاتا ہے کہ فوراً اٹھ کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ نور جو کہہ رہے تھے آغا وہ کہاں ہے, آیا ہے یا نہیں آیا ہے, وہ دیکھتا ہے نور آئینے کے سامنے جا کر. لیکن اگر وہ صحیح آدمی ہو, ہیں ایسے لوگ, ایک بزرگ خود بتا رہے تھے کہ یہ بعضوں کا طریقہ واردات ہے, ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ میں مثلا نماز یومیہ بھی مشکل سے پڑھتا ہوں, انہوں نے کہا کہ میری اس طرح سے سستی ہے, کوتاہی ہے, کہیں بدبختی ہے, بدقسمتی ہے, جو بھی کہیں نماز یومیہ میں بھی سستی کرتا ہوں. لیکن ایک بزرگ آئے, انہیں کوئی کام تھا, کوئی چیز انہوں نے چندہ لینا تھا, چندہ لینے سے پہلے جو تمہید باندھی انہوں نے وہ بڑی خوبصورت تھی, وہ یہ تھی کہ کہا کہ آپ کی پیشانی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ عبادت گزار ہیں اور پوری پوری رات قیام کی حالت میں رہتے ہیں اور تھوڑی عبادت کیا کریں کم تر. جس طرح خداوند نے پیغمبر اکرم کو کہا سورہ مزمل میں, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے پیغمبر تھوڑی عبادت کرو, کم عبادت کیا کرو. کہا وہی جملے انہوں نے میرے بارے میں استعمال کیے کہ آپ کی پیشانی بتاتی ہے کہ آپ کثیر السجود ہیں, آپ قائم اللیل ہیں, روزے تھوڑے رکھا کرو, رنگ آپ کی خراب ہو رہا ہے, صحت پر اثر پڑ رہا ہے. وہ کہا میں رمضان کے روزے مشکل سے رکھتا ہوں, وہ مجھے مستحبی روزوں سے روک رہے تھے کہ آپ کے وجود سے لگتا ہے کہ بہت سخت روزہ دار آدمی ہو, بڑے پرہیزگار آدمی ہو. اب وکیل کمزور آدمی ہو, ایک کمزور نفس والا بیٹھا ہوا, وہ تو پھول جاتا ہے, وہ تو ہو گیا نا کام اس کا, بس اتنی سی بات کرو دیکھو غبارہ کیسے اڑتا ہے ہوا میں, ہائیڈروجن گیس بھرتے ہیں بعض, ہائیڈروجن ہلکی ہوتی ہے نا اڑتا ہے غبارہ, ہائیڈروجن کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے دھاگے سے کہ کہیں اصل ہاتھ سے نکل نہ جائے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دھاگا باندھ کے ہائیڈروجن بھرتے ہیں اندر کہ کہیں نکل نہ جائے ہاتھ سے مثلا. خوب انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے لگے کہ ماشاء اللہ آپ کیسے عبادت گزار ہو, کیسے ہو. کہا اس وقت تو میں واقعی پسند آئی مجھے بات ان کی, یعنی بہت اچھا لگا مجھے کہ ایسی میری تعریف, مجھے ایک متقی انسان, مجھے ایک پرہیزگار انسان, مجھے ایک نورانی انسان کہہ رہے ہیں. لیکن بعد میں جب میں نے غور کیا کہ کہا کہ کب مجھ میں نور ہے, کب میں ایسا نماز شب پڑھتا ہوں, کب میں ایسے کہا مجھ سے نماز یومیہ مشکل سے پڑھی جاتی ہے اور یہ بزرگوار پار کیف. بعض اوقات ایسی صفات ہماری طرف نسبت دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہوتی لیکن ہمیں اچھی لگتی ہیں. عموماً ایک دوسرے کے تعارف میں تکلف میں بھی سیدھا سیدھا تکلف کریں برا مان جاتے ہیں ہم. ہوتا ہے نا کہ سیدھا سیدھی بات کریں کہ یہ آغا فلاں ہیں مثلاً, اس طرح کے ہیں جو کسی کو پانی کا بھی نہیں پوچھتے مثلاً, چائے پلانا تو بہت دور کی بات ہے, سب پانی بھی کسی کو نہیں دیتے, اس طرح کی بات کریں برا مان جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ نے توہین کر دی میری. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی ان کا لنگر تو صبح و شام یہی جو پانی کسی کو نہیں پلاتے, کسی کو پانی نہیں پلاتے, ان کا لنگر تو صبح شام جاری رہتا ہے, مثلاً بہت خوش ہوں گے, بہت خوش ہوتے ہیں کہ کیا بات ہمارے لنگر کی. خصیص کنجوس آدمی کو بھی بہت پسند ہوتی ہے یہ بات. یعنی ہم تردید نہیں کرتے. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہماری کمزوری ہے, نفسانی کمزوری یہ ہے کہ جو صفت ہم میں نہیں ہوتی وہ اگر کوئی ہماری طرف نسبت دے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات کر رہا ہے میرے لیے. بس مجھے کوئی کہے گی بڑا عالم ہے, یہ تو بڑا جانتا ہے, یہ فلاں کرتا ہے, وہ خوش ہونا شروع ہو جاؤں, یہ میری کمزوری ہے. اس انہیں میزانوں پر تولیں اپنے آپ کو کہ ہم کمزور لوگ ہیں یا قوی لوگ ہیں, ان ترازوؤں پر تولیں اپنے آپ کو. اگر اس ترازو پہ اپنے آپ کو تولا اور صحیح نکلے, سمجھو قوی آدمی ہے بہت آپ. یعنی ایک آدمی نے ایک بات کی جو ہم میں نہیں تھی اور ہمیں ایسا اچھی نہیں لگی, وہ بات پسند ہی نہیں آئی, اور اسے کہہ بھی دیا کہ میں ایسا نہیں ہوں, سمجھو کہ بہت قوی آدمی ہے آپ. اور ایسی بات اس نے ہم میں کہہ دی جو ہم میں نہیں ہے اور ہمیں بہت اچھی لگی, اس کا مطلب ہے ہم بہت ضعیف آدمی ہیں. یعنی ہم میں تھوڑی سی ہائیڈروجن بھریں گے تو ہم ہوا میں پرواز کرنا شروع کریں, ہم صرف غبارہ ہیں بس. ڈریں اس وقت سے کہ جب کوئی گیس بھر دے گا تو ہم اڑنا شروع ہو جائیں گے. ہلکا ہلکی چیز اڑتی ہے نا, بھاری چیز نہیں اڑتی, ہلکی چیز اڑتی ہے. ہلکا آدمی اس کو تھوڑی سی تعریف کرو وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے, بھاری آدمی نہ ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے. آپ جتنی تعریفیں کر لیں, مجھے پتہ ہے کہ میں ایسے نہیں, من آنم کے من دانم, مجھے اپنے بارے میں بہتر پتہ ہے میں کیا ہوں. خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات سبک ذات, ہلکی ذات نہیں, ہلکی ذات تو نہیں ہے نا ذات خدا. سبک ہلکا, استخفاف استخفا, یعنی جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں, روایت میں بھی ہے نا کہ جو نماز کو سبک سمجھتے ہیں ہلکا سمجھتے ہیں وہ شفاعت اہل بیت ان کو حاصل نہیں. یہ کون سی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو, امام صادق علیہ السلام نے اپنی رحلت کے وقت اپنے خصوصی اہل خانہ کو, یعنی جو کلوز خاندان ہوتا ہے فیملی ہوتی ہے, یعنی اپنی بیوی کو بچوں کو اور ان سب کو بلا کر جو آخری وصیت کی وہ یہی تھی, لن ینال الشفاعت, لن ینال شفاعتی, وہ شخص ہماری شفاعت کو نہیں پہنچ سکتا یا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی, من استخف الصلاۃ, جو نماز کو سبق سمجھتا ہے. یہ آخری وصیت تھی, جو نماز کو سبق سمجھتا ہے, ہلکا سمجھتا ہے. ہلکی چیزوں کی ایک ہوا چلتی ہے تو آپ دیکھیں پلاسٹک کی تھیلیاں درختوں کے ساتھ کھمبوں کے ساتھ اوپر اٹکی ہوتی ہیں, وہ کہاں اڑ کے چلی جاتی ہیں, تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو. لیکن سنگریزہ چھوٹا سا بھی وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں, آندھی بھی چلے وہ وہیں پڑا رہتا ہے. کیوں؟ تھیلی اتنی بڑی تھی اڑ گئی, سنگریزا چھوٹا سا تھا اپنی جگہ سے ہلا نہیں. کیوں نہیں ہلا؟ وزن کی وجہ سے, سنگین ہے, ثقیل ہے. جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے, ہواؤں کے ساتھ اڑ جاتی ہے, تھوڑے تھوڑے جھونکوں کے ساتھ اڑ جاتی ہے. پنکھا چلائیں اڑ جاتی ہے, پنکھا چلائیں یعنی تھوڑی سی بات کریں اڑ جائے, ایک دم اڑنا شروع کرتا ہے, پرواز شروع کر دیتا ہے. لیکن سنگین آدمی ہو نہ وہ پرواز نہیں کرتا. ذات خدا سبق نہیں, ہلکی ذات نہیں ہے, ذات سمد ہے. سمد, اللہ سمد, سمد کا معنی بے نیاز, بے نیاز معنی نہیں ہے سمد کا. تھوڑی تھوڑی یہ باتیں بھی ساتھ ہوتی جائیں انشاءاللہ. سمد کا معنی نہیں ہے بے نیاز, سمد کا لازمہ بے نیازی ہے. لازمہ ایک چیز ہوتی ہے نا جو خود کوئی اور چیز ہوتی ہے, مثلا جیسے نمک, نمک کا لازمہ کیا ہے؟ شور ہے, نمک شور ہوتا ہے, نمکین ہوتا ہے نا وہ, مرچ تلخ ہوتی ہے, تند ہوتی ہے, مرچ لازمہ ہے اس کا, خود تندی مرچ تندی لازمہ ہے اس کا, یعنی ایک صفت ہے اس کی, تندی اس کی صفت ہے. اسی طرح بے نیازی سمد کی صفت ہے, جو سمد ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بے نیاز بھی ہوگا. بس بے نیازی سمد بے نیازی کو نہیں کہتے بلکہ بے نیازی کی صفت ہے. جیسے کہا کہ جو چینی ہوگی ہمیشہ میٹھی ہوگی, تو مٹھاس کو چینی نہیں کہتے, چینی اور چیز ہے, مٹھاس اور چیز ہے, نمک اور چیز ہے, شوری اور چیز ہے. شوری کیا ہے؟ نمک کے اندر موجود ایک صفت کا نام ہے. اب سمجھ گئے نا, بات آسان ہوگی. سمد کہتے ہیں اس کو جو پر ہو, پر خالی نہ ہو, کھوکھلا نہ ہو. سمد کس کو کہتے ہیں؟ جو پر ہو, کھوکھلا نہ ہو, اندر سے خالی نہ ہو. تو جو پر ہوتا ہے اس میں کچھ اور ڈالیں تو ڈلتا نہیں ہے, جگہ ہی نہیں ہے نا اس میں, لہذا بے نیاز ہوتا ہے. مثلا ایک گلاس آپ رکھیں پر کر کے, یہ گلاس محتاج ہے کسی اور چیز کا؟ بے نیاز ہے, چونکہ پر ہے. خالی گلاس محتاج ہوتا ہے, خالی پلیٹ کی ضرورت ہے کہ اس میں کچھ ڈالا جائے, لیکن بھری ہوئی پلیٹ کو کچھ ضرورت نہیں ہے. جو خالی چیز ہوتی ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے, کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے, ضروری ہوتی ہے. مثلا یہ کمرہ اگر خالی ہو تو ضرورت ہے کہ اس میں کوئی آئے, لیکن اگر یہ بھرا ہوا ہو تو بے نیاز ہے, یعنی اس کو کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تھوڑے سے باہر جائیں اس میں سے زیادہ ہو گئے ہیں. سمجھ گئے بات؟ سمد کس کو کہتے ہیں؟ جو بھرا ہوا ہو, پر ہو, جس کے اندر خلا نہ ہو, کھوکھلا نہ ہو. اس وجہ سے چونکہ بھرا ہوا ہے بے نیاز ہے. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ خالی, تو ہی کچھ بھی نہیں, لہذا ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے. نیازمندی, بے نیازی اور نیازمندی. فقیر یعنی جس کا کچھ بھی نہیں ہے, ایک چیز ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے, جس میں کچھ بھی, مثلا ایک تھیلا لیں آپ ایک ادھر سے خریدیں گے ابھی بیگ اور بستے اور ضرورت کے لیے سامان, تو خالی خریدیں گے نا, بیگ دکان سے خریدیں گے جب, تو سوٹ کیس خالی لیں گے. یہ سوٹ کیس محتاج ہے کس کا؟ سامان کا. اب اس کو بھرو, خالی سوٹ کیس لیں گے پھر اس کو کیا کریں گے؟ بھریں گے. اب اس کو بھرو, پھر دکانوں پہ دوڑنا شروع کریں گے اس کو بھرنے کے لیے, اور پھر اتنا بھریں گے جب اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوگا, تو اس وقت کیا ہو جائے گا؟ بے نیاز. اب نیا سوٹ کیس خریدنے کی ضرورت ہے, چونکہ اس میں اب جگہ نہیں, ختم ہو گیا, نیا خریدو ابھی, چونکہ بھر گیا اب ختم ہو گیا. کھوکھلی چیز, خالی چیز, اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ڈالیں. ہم فقیر ہیں, انتم الفقراء الی اللہ. اے انسان تو فقیر ہے, یعنی تیرا کچھ بھی نہیں, جب کچھ بھی نہیں ہے اسی وجہ سے ہر چیز کا محتاج ہے تو, اور ذات خدا بے نیاز ہے. کیوں بے نیاز ہے؟ چونکہ سمد ہے, سمد ہے یعنی پر ہے. کس سے پر ہے؟ کمالات سے پر ہے. کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو ذات خدا میں, سب کمال ہے, کمال محض و کمال مطلق ہے, کمال محض ہے. ماہ رمضان گزرا ہے ان قریب, وہ دعائے سحر پڑھتے ہیں نا, نغمہ توحید, نغمہ سحر, نغمہ سحر, الذین ہم بالاسحار یستغفرون, وہ لوگ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. سحر بقول اقبال کے کہ سحر قریب اللہ کا نام لے ساکی, سحر سحر خیز لوگ. وہ نغمہ سحر, اہل توحید کا نغمہ سحر کیا ہے؟ دعائے سحر, اللہم انی اسألک من بہائک بأبہا وکل بہائک بہی, اللہم انی اسألک من بہائک کلہ, اللہم انی اسألک من جمالک بأجملہ وکل جمالک جمیل, اللہم انی اسألک بجمالک کلہ, اللہم انی اسألک بکمالک من کمالک بأکملہ وکل کمالک کامل, اللہم انی اسألک من کمالک کلہ. یعنی اے کمال محض، اے جمال محض، اے کمال مطلق، اے محض کمال اور اے محض کمال، یعنی ذات خدا فقط کمال ہے اور کمال ہے فقط، یعنی نہ کمال خدا سے ہٹ کر کسی جگہ ہے، کسی جو باہر کمال نہیں، سارا کمال ذات خدا میں، اور ذات خدا میں بھی کمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کمال سارا وہاں ہے، سارے کا سارا کمال وہاں ہے، اور اس میں کمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بس پر ہے کس سے؟ کمال سے، کمال مطلق ہے. اس وجہ سے ذات خدا کو کیا کہتے ہیں؟ سمد، اللہ السمد. امام کی حدیث ہے امام چہاروں کی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص اتاری ہے آخر الزمان میں آنے والی قوم کے لیے، وہ اتنا شعور رکھتی ہوگی جو سورہ اخلاص کو سمجھ سکیں گے. پڑھنے کو تو سب پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پورا قرآن اسی ایک سورہ کی تفسیر و تشریح ہے. کیا کیا سر ہے اس کے اندر، کیا راز ہے اس کے اندر، جو توحید شناس ہوں، جو مانوس ہوں توحید کے ساتھ. امام شاہروں فرماتے ہیں کہ ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے مجھے پرواہ نہیں، ساری دنیا چھوڑ دیں، یعنی حتیٰ اپنے بھی چھوڑ دیں، بہن بھائی بھی چھوڑ دیں، بچے بھی چھوڑ دیں، اپنا خاندان بھی مجھے چھوڑ جائے، مجھے اصل کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ میری خلوتوں کا انیس لوگ نہیں بلکہ ذات خدا ہے. یا انیس المستوحشین، وہ لوگ جو وحشت میں تنہائی میں ہوتے ہیں ان کے انیس اور مونس، ذات خدا انیس ہے. جن کو خدا کے ساتھ لگاؤ ہو جائے، توحید کے ساتھ لگاؤ ہو جائے. پیغمبر اکرم نے ایک لشکر روانہ کیا، اس میں امیر المومنین کو سپہ سالار بھیجا. ایک سریا تھا یا ایک غزوہ تھا، جنگیں، چھوٹی چھوٹی جنگیں جو ہوتی تھیں ایک قبیلے کے خلاف، ایک گروہ کے خلاف، جو حضرت اسی مدینے سے روانہ کرتے تھے، یہیں جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے. ابھی آپ پاکستان میں نہیں ہیں کہ وہاں سے پتہ نہ ہو کہ کدھر ہوتا تھا یہ کام، اسی مدینے میں، یہی جگہ، یہ ساتھ نیچے، یہ مسجد النبی ہے نا پیچھے پشت میں، اسی میں حضرت روانہ. یہ بہت اہم ہے، شعور کے ساتھ مدینے میں ہونا بہت اہم ہے. یعنی ہمیں 24 گھنٹے احساس ہو کہ ہم مدینے میں، نہ کہ جب بقی میں جائیں تو احساس ہو مدینے میں، نہ 24 گھنٹے. یہ ہوٹلوں نے تھوڑا سا خراب کر دیا نا ہمارے ذہنی وطن تصور کا، وہ بنتا نہیں ہے ابھی کہ مدینہ ہے، 5-star ہوٹل بنے ہوئے ہیں اور کیا کیا رنگ محل بنا ہوا ہے اور کیا. جتنی خالص تر ہو، اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہے بقی کے مزار گرا کر، لیکن یہ جو کچھ کاروفار بنی ہوئی ہے وہ بھی کوئی ایسی دل میں بیٹھنے والی چیز نہیں. ٹھیک ہے احتراماً مزار ہونے چاہیے، حرم ہونے چاہیے، لیکن اتنی کاروفر نہ ہو کہ اصل اس میں ہر چیز ہو سوائے خدا کے. اس میں ابھی جاتے ہیں مثلا کوئی سنگ مرمر میں جھانک رہا ہوتا ہے، کوئی سونے میں جھانک رہا ہوتا ہے، کوئی لائٹوں میں جھانک رہا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ چھت کیسے کھلتا ہے، چھت کیسے، ساری ساری رات بیٹھے رہتے ہیں اس چھت کے کھلنے اور بند ہونے کے لیے، دیکھنے کے لیے آئے خدا کے لیے. ریاض الجنہ میں بیٹھ کر چھت دیکھتے رہتے ہیں کہ کب کھلے گا اور کب بند ہوگا. یعنی یہ کاروفر توجہ ہٹا دیتی ہے. جتنی خالص تر ہو زمین اتنا بہتر ہے. لہذا حج کے مراحل میں دیکھیں گے بالکل خالص زمینوں سے سروکار ہوگا آپ کو، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں بہتر خدا کی ذات یاد آتی ہے. عرض کروں گا کہ کیوں. اسی مدینے میں حضرت لشکر روانہ کرتے تھے، ایک لشکر روانہ کیا ایک قبیلے کے خلاف، امیر المومنین کو سپہ سالار بنایا، اور حضرت کی عادت تھی کہ واپس آ کر پوری پوری رپورٹ سب سے لیتے تھے، سپاہیوں سے بھی، سپہ سالار سے بھی، فر سے الگ الگ سپاہیوں سے پوچھتے کہ بتاؤ سپہ سالار نے صحیح جنگ لڑوائی، صحیح آپ کو سنبھالا، کنٹرول کیا، ڈسپلن کیسے تھا، یہ ساری چیزیں. اور پھر سپہ سالار سے پوچھتے کہ یہ فوج کیسے تھی، آمر بجا لاتے تھے، متی تھے یا نہیں تھے. ہاں یوں نہیں ہے کہ یہ مثلا ابھی کس کاروان کی طرح ہو کے کاروان والوں سے پوچھیں کہ قاضی صاحب کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. مثلا پوچھیں گے قاضی صاحب سے کہ یہ باتیں مانتے تھے آپ کی یا نہیں مانتے تھے، پھر آپ میں سے بھی الگ الگ کر کے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا آپ کی خدمت کی یا نہیں کی. یوں نہیں ہے کہ اپنے حال پر چھوڑ دیں گے. ہماری باز پرس ان سے اور ان کی باز پرس ہم سے. پوچھتے تھے حضرت سب سے کہ بتاؤ کیسے ہوا, سپہ سالار نے اپنے فرائض انجام دیے نہیں دیے, سپاہ نے اپنے فرائض انجام دیے نہیں دیے. انہوں نے سپاہیوں نے آ کر ایک شکایت کی رسول اللہ سے, رسول اللہ کے پاس امیر المومنین کی. فوجیوں نے کمانڈر کی شکایت کی, کہا ہمیں ایک شکوہ ہے. کیا شکوہ ہے؟ کہا شکوہ یہ ہے کہ یہ روز نماز ہم انہیں کے پیچھے پڑھتے تھے. ظاہر کتنے دن کی جنگ تھی, پانچ نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھتے تھے, نمازی فوج تھی. کہا کہ پانچوں نمازوں میں اور پہلی دونوں رکعتوں میں, خصوصاً بلجہر والی میں تو ہم سنتے تھے, یہ ہر پانچ نماز کی دونوں رکعتوں میں سورہ توحید پڑھتے تھے, دوسرا کوئی سورہ نہیں پڑھتے تھے. یہ ہمیں شکوا ان سے. ابھی دیکھتے ہیں نا ہر روز ایک نیا سورہ پڑھتے ہیں اور ایک نیا اقتباس پڑھتے ہیں, نیا ایک مثلا آیت یا آیات انتخاب کرتے ہیں, اور بڑے اچھے لہن میں اور لہجے میں بھی عرب ہے, خوب اچھا پڑھنے کا انداز ہے ان کا. ہم تو قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ حضرت جبریل کہیں واپس نہ کر دیں قرآن, خدا سے کہیں کہ ادھر نہیں ہونا چاہیے. یہ جس طرح یہ پڑھتے ہیں یہ عجم نہ, واقعی قرآن عرب خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں بعض قاری ان کے. کہا کہ یہ پانچوں نمازوں کی دونوں رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے, اور ہمیں توقع ہوتی تھی کوئی اور سورہ بھی پڑھے, بالآخر اتنے زیادہ سورہ ہیں قرآن. وہ شکوا تھا, بالآخر ایک شکایت تھی سامنے سامنے. یعنی ابھی سپاہی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت نے بلا لیا امیر المومنین علیہ السلام کو, کہا کہ آپ کی شکایت ہوئی ہے. کیا شکایت ہوئی ہے؟ کہ آپ نے ہر رکعت میں, ہر نماز کی ہر رکعت میں جن میں پڑھنا ہوتا ہے سورہ, سورہ اخلاص پڑھیے. کیوں بتائیے, جواب دیں, اپنی صفائی پیش کریں, کیوں پڑھیے؟ حالانکہ رسول اللہ کہہ سکتے تھے ان کو کہ خوب آپ کون ہوتے ہو پوچھنے والے, کہہ سکتے تھے, ایسا حق کیا بنتا ہے آپ کو یہ سوال نا, اس لیے کہ یہ بھی سمجھ جائے اور انہیں مقام امیر المومنین بھی سمجھ میں آ جائے. وہ بہانہ خود انہوں نے بنا لیا تھا کہ یہ مقام بھی سمجھ میں آ جائے. یعنی حضرت یہ کہنا چاہتے تھے کہ یوں نہ کہنا کہ یہ فقط میرے داماد ہیں اور اس وجہ سے میں ان کو انتخاب کرتا ہوں, ان کی اور صفات ہیں. بلا کے صاحب کے سامنے کہا کہ آپ کا شکایت یہ ہے کہ آپ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, بتائیے کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا جواب دیا امیر المومنین نے؟ فرمایا کہ سورہ اخلاص سورہ توحید ہے, سورہ وحدانیت خدا ہے, اور مجھے توحید سے عشق ہے, مجھے توحید سے محبت ہے. میں تو یہ پانچ وقت کی نماز ہے, میں اگر ہزار رکعت نماز پڑھوں, ہزار رکعت میں حاضر ہوں سورہ توحید پڑھنے کی. جو واقع لذت آ جائے جن کو خدا سے, توحید سے, یہ وہ لوگ ہیں. توحید سے لذت محسوس کرنا, معیت خدا سے لذت محسوس کرنا. کہا ہمیشہ توحید پڑھوں گا, سورہ توحید پڑھوں گا. اس سورہ توحید میں ایک نقطہ ہے صمد, اللہ الصمد. صمد یعنی پورا, یعنی جس میں کوئی خلا نہیں, کوئی کھوکھلا پن نہیں, کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں کوئی اضافہ کیا جائے. اس وجہ سے ذات خدا کی طرف اگر کوئی نسبت دے ایسی, اگرچہ وہ سارے کمال ذات خدا میں ہیں, لیکن ہم جو نسبتیں دیتے ہیں وہ شایان نشان ذات خدا نہیں ہوتی. لہذا جواب کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون. ذات خدا تو ہماری طرح چاپلوسی پسند, جیسے بھی ہے میری تو باتیں کر رہا ہے. قرآن ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ کہ مشرکین جب شرک کرتے ہیں تو اس سے خدا کی ذات منزہ ہے, بھلے اس سے بھی منزہ ہے, اس سے بھی ذات خدا نے فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون. یہ جو شرک کی باتیں کرتے ہیں خدا اسے منزہ ہے. لیکن فرمایا کہ بعض جو توحید, بعض جو حمد بیان کرتے ہیں, بعض جو صفات خدا, بعض جو اسماء خدا پیش کرتے ہیں, ان کی توصیف اور حمد بھی خدا کو قبول نہیں, خدا اسے منزہ ہے, خدا اسے نہیں ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں, مثلا جب ایک جاہل آدمی, نادان آدمی, جس کو نہیں یہ معلوم صفات خدا و کمالات الہی, جب وہ کہتا ہے سبحان اللہ, یا جب وہ کہتا ہے الحمدللہ, یا جب وہ کہتا ہے یا رازق و یا کریم, یہ جواب لینا مہم ہے. عادت بنائیں جواب لینے کی. کیا جواب آتا ہے؟ بہت سو کو جواب آتا ہے سبحان اللہ اما، یا ادھر سے شروع کیا ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ادھر سے جواب کیا آتا ہے سبحان اللہ اما یصفون، سبحان اللہ اما یصفون. ایسے نہیں ہے ذات خدا، منزہ ہے ذات خدا. ایسے یہ جو تو کہہ رہے ہیں اسے منزہ ہے ذات خدا. یہ رحمان الرحیم جو تو کہتا ہے اس سے ذات خدا منزہ ہے. یہ الحمدللہ جو تو کہہ رہا ہے اس سے ذات خدا منزہ. سبحان اللہ اما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. وہ جو مخلص ہیں، مخلص نہ مخلص، ان کی تسبیح اور ان کی حمد خدا کو قبول ہے، باقیوں کی مشکوک ہے. مشکوک ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کیا ذہنوں میں کیا رکھا ہوا ہے اور کہتے کیا ہے، نہیں ہے معلوم. سبحان اللہ اما یصفون. حج میں باقاعدہ تلبیہ میں انشاءاللہ عرض ہوگا، جب فلسفہ تلبیہ بیان ہوگا، تلبیہ میں روایات میں ہے کہ جب فلسفہ حج و فلسفہ میقات و فلسفہ احرام، مقصد احرام و روح احرام جب انسان بھول جائے، اس کو کیا جواب آتا ہے؟ جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جواب کیا آتا ہے؟ لا لبیک ولا سعدیک، کوئی لبیک نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ، کچھ بھی نہیں ہے. لا لبیک ولا سعدیک، وہیں جواب آ جاتا ہے. یہ مہم ہے کہ انسان ایک بات کرے اور قبول بھی ہو جائے، سن بھی لی جائے. ایک کام کہتے ہیں نا، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ. بعض دعائیں ہیں ہم نہیں پڑھتے، مستحب ہیں، ضد بھی نہیں پڑھتے، چونکہ وہ پڑھتے ہیں لہذا ہم نہیں پڑھتے. رکوع سے اٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. کیا معنی ہے اس کا؟
اللہ اسے سنتا ہے جو اس کی حمد کرے.
سمع اللہ، سن لیا خدا نے، سن لیا خدا نے. کس کو سن لیا؟ اس حمد کو جو کی گئی ہے. سمع، چونکہ آپ نے کہا نا سبحان ربی العظیم و بے حمد، پھر سار اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. خدا کی ذات، وہ خدا تو ہر چیز سنتی ہے. آپ غیبت کریں وہ بھی ذات خدا سن رہی، مگر غیبت نہیں سنتی ذات خدا، سن رہی ہے نا. وہ بھی غلط بات کو کر رہے، وہ بھی ذات خدا سن رہی ہے. ذات خدا نے کہا کہ تمہارے دلوں کے حال بھی میں جانتا ہوں، یعنی تمہاری وہ باتیں بھی میں جانتا ہوں جو تم زبان پر نہیں لائے، نہیں لائے زبان پر، وہ بھی مجھے معلوم ہے. پھر یہ کہنا کہ جو میں نے حمد کیا وہ خدا نے سن لی، وہ جو میں نے ابھی دل میں رکھی ہوئی ہے وہ بھی تو سن لی خدا نے. اس کو کیا خصوصیت ہے سامع؟ اس سامع کا معنی سننا نہیں ہے، یہ بھی محاوراتی زبان ہے. مثلا آپ ابھی، یہ موجودہ مثالیں دوں تو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ مثلا فرض کریں کمرے کے سلسلے میں گئے سالار صاحب کے پاس کہ میری یہ بیڈ خراب ہے، میرا یہ یہ میرا یہ. پھر ظاہر ہے جب دو طبقے آپس میں، زائرین کا کام ہوتا ہے اعتراض کرنا، سالار کا کام ہوتا ہے سننا. خوب، اب ظاہر ہے جیسے سوال ہوتے ہیں ویسا پھر جواب، جیسے اعتراضات ہیں، جیسی مشکلات ہیں، ایسے ہی ان کا رائے حل بھی ہوتا ہے. مشکل کیا ہے کہ مثلا میں پلنگ پر چڑھتا دائیں طرف سے ہوں، اترتا بائیں طرف سے ہوں، یہ مشکل ہے نہیں. وہ بھی جواب دے دیتے ہیں کہ آئندہ ادھر سے چڑھا کرو، ادھر سے اتر جائے کرو. جیسے سوال ہوتے ہیں ایسی مشکل جواب مل جاتے ہیں. بعض اوقات ہم جاتے ہیں کہ ہاں، یعنی بعض اوقات آپ جاتے ہیں بات کرتے ہیں، واپس آ کے کہتے ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں نا کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ انہوں نے سنی ہے آپ کی بات، آپ کو جواب دیا انہوں نے پورا. ایسے کہتے ہیں نا کہ حج میں ایسے ہی ہوتا ہے، وہ سنی ہے تو یہ بات کی ہے نا، اگر نہ سنی ہوتی تو آپ کو، آپ بات کرتے ہیں باقاعدہ خاموشی سے پوری بات سنتے ہیں آپ کی، لیکن جو آپ کا مطالبہ ہوتا ہے پورا
نہیں ہوتا.
اس مطالبہ پورا نہ ہونے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ سنتے ہی نہیں. بس سننا کبھی مطالبہ پورا کرنے کو بھی کہتے ہیں، نہ کہ کان میں پڑھنا. کان میں پڑھنے کو تو جو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ سب سنتے ہیں، لیکن سننا محاورے تھے. محاورے میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا، جس پر
عمل
ہو. سن لی، کہتے ہیں جی آپ کی بات سنتے ہیں، ذرا آپ جا کر بات کریں، آپ کی سنتے ہیں. وہ باپ بھی ذرا اونچا بولے آپ کی بھی سن لیں گے، وہ تو ٹھیک ہے سماعت تو ٹھیک ہے ان کی، آپ یہیں سے بولیں سن لیں گے. سننے سے آپ کی سنتے ہیں یعنی آپ کی بات مانتے ہیں، سننا یعنی
ماننا.
میری تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے یہاں. وہ کہتے ہیں نا ہم تو جو ان کو کہتے ہیں ہماری تو سنتے ہی نہیں. قاضی صاحب کہیں کہ میں جتنا ان کو سمجھاتا ہوں میری تو کوئی سنتا نہیں، یعنی مانتا نہیں ہے، نہ کہ کان بھی نہیں پڑتی ان کی بات، مانتا نہیں ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، تو بس صرف سننا نہیں ہے، چونکہ سننا تو ساری چیزیں سن لی ذات خدا نے، یعنی خدا نے جو کچھ میں نے حمد کی وہ خدا نے قبول کر لی، مان لی، مان لی. یہ منوا لینا خدا سے ہنر ہے.
سبحان اللہ.
پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لینا خدا سے کوئی ہنر نہیں ہے، اصل بے ہنروں کو خدا زیادہ دیتا ہے، جن میں کوئی ہنر نہیں ہوتا ان کو زیادہ دیتا ہے، جن میں کوئی ہنر ہوتا ہے وہ ہنر یہ ہے کہ خدا کو کچھ پیش کرتے ہیں خدا ان سے قبول. مثلا ابھی ہم حرم مدینہ ہے، حرم مکہ ہے، اور یہاں مقامات ہیں، ایک توفیق ہے، بہت توفیق ہے. اس میں کیا لینے آئے ہیں اور کیا دینے آئے ہیں؟ کامیاب وہ لوگ نہیں ہیں جو یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے، کامیاب وہ لوگ ہیں جو یہاں کچھ دے کے جائیں گے، کچھ قبول کروا کے جائیں گے. ہم میں اکثر کہتا ہوں مومنین سے کہ علم پہ جاتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، جا کے بیٹے مانگتے ہیں، مولانا دعا کریں خدا ہمیں اولاد نرینہ دے. آج تک کسی نے دعا نہیں کروائی، آج تک نہیں کروائی کہ جی ہماری اولاد نرینہ ہے، آپ دعا کریں خدا ہم سے قبول کر لے، ہم اس اولاد نرینہ کو پیش کرنا چاہتے ہیں راہ خدا میں، آپ دعا کریں خدا ہماری یہ اولاد. آج تک نہیں کسی نے کروائی یہ دعا، آج تک نہیں کروائی کسی نے. وہ دہان، وہ زبان جو آ کر ایک دفعہ کہے کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ میرا یہ بیٹا اپنی راہ میں
قبول کر لے.
سب کہتے ہیں کہ دعا کریں مجھے خدا اولاد نرینہ دے. خدا سے بیٹے لے لینا ہنر نہیں ہے، بیٹے خدا سے قبول کروا لینا ہنر ہے، پاس کروا لینا ہنر ہے. یہاں سے شفائیں بھی ملتی ہیں، یہاں سے بہت کچھ ملتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کیا کیا لیتی ہے، اور لینے کے لیے کسی استعداد کی بھی ضرورت نہیں ہے. بے استعدادوں کو بھی تو خدا ہی دیتا ہے، ان کا بھی خدا وہی ہے، کافروں کا وہی خدا ہے، منافقوں کا وہی خدا. آخر ان کو کس نے دیا ہوا ہے؟ یوں تو نہیں کہ ان کا کوئی الگ خدا ہے، ہمارا کوئی الگ خدا ہے، ایک ہی خدا ہے سب کا. جو نہیں آتے حج کرنے ان کو بھی خدا نے دیا ہوا ہے، اصل خدا کو ہی نہیں مانتے ان کو بھی خدا نے دیا ہوا ہے. اب ایک کافر لے کر خدا سے کہے کہ میں مومن ہوں چونکہ میں نے لے لیا ہے. مثلا ایک بوری آ کر ادھر آپ کو ایک بوری پیسے کوئی دے کے یہ لے لے، آپ اسے لے لیں بوری ایک لے لیں، تو پھر ہم کہتے ہیں آپ بڑے آدمی ہیں. لے لینا تو کوئی بڑا بڑائی نہیں ہے، بڑائی یہ ہے کہ آپ ان سے قبول کروا لیں. یہاں خدا نے شرط رکھی ہے، دینے کے لیے شرط نہیں رکھی. دینے کے لیے فرمایا کہ نحن نمد ہا اولائے وہا اولائے، ہم انہیں بھی دیں گے اور انہیں بھی دیں گے. بعض کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا دے. بعض کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. خوب ہم کیا کریں ان دونوں کے مطالبے میں؟ ہم یہ کہہ چکے تیرا مطالبہ غلط ہے ہم پورا نہیں کریں گے، تیرا مطالبہ صحیح ہے ہم پورا کریں گے. نہ، فرمایا کہ ہم دونوں کو دیں گے، ہمارا کام ہے دینا، ان کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. لیکن جب قبول کی باری آئی تو فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، قبول صرف متقین سے کریں. دیتے ہوئے لے جاؤ، جب واپس لاؤ گے تو پھر پوچھیں گے کہ کیا ہو. جاتے ہوئے اصلاً چیکنگ نہیں ہوتی، دیتے ہوئے اصلاً نہیں پوچھا، کارڈ نہیں پوچھا جاتا، مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، ملحد ہو، کیا ہو، یہ لو بیٹا چاہیے، یہ لو رزق چاہیے، یہ لو پیسہ چاہیے، یہ لو دنیا چاہیے، یہ لو جو مانگتے ہو یہ لو. آپ کا پالا کیسے پڑا ہوا ہے؟ فیاض سے، فیاض سے، کسی بخیل سے پالا
نہیں،
فیاض یعنی جود و بخشش والا، یعنی چشمہ پھوٹتا ہوا رحمت کا چشمہ. دعائے افتتاح میں پڑھتے ہیں کہ لا یزدہ کثرۃ العطاء الا جودا و کرما. وہ کرم و جود ہے ذات خدا کا جو دینے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ دینے سے جود خدا اور بڑھتی ہے، سخاوت خدا اور بڑھتی ہے. لیکن یہی جود جب ہم لے کر واپس جاتے ہیں، اب ہم کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہ ذہنیت بدلنی ہے اپنی، میقات پہ بدلنی ہے. کیا کچھ لینے آئے ہیں یا کچھ دینے آئے ہیں؟ کچھ قبول کروانے آئے ہیں، پاس ہونے آئے ہیں. یہ ذہنیت بدلیں اپنی، دعائیں اپنی بدل دیں، مطالبے اپنے بدل دیں، سوچ اپنی بدل دیں، پاس ہو کے جائیں، قبول ہو کے جائیں، وہ قبول کروا کے جائیں، لے کے ممکن ہے بنڈل کے بنڈل لے کے چلے جائیں، بہت ساری چیزیں مان بھی اور مادی لے کے چلے جائیں، حتیٰ ممکن ہے بہت سارے جنت یہاں سے لے کے چلے جائیں. جنت بھی یہاں سے لے کے چلے جانا کوئی ہنر نہیں ہے، لے کے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جنت بہت آسان، میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت نکمہ اور نالائق ہے جو جنت بھی نہ جا سکے. بس یہ دو قدم پہ حرم ہے، ادھر آپ کے گھر ہے، ادھر دو قدم پہ حرم ہے. اب جو نماز کے لیے وہاں، اس سے زیادہ نکمہ اور نالائق کوئی نہیں ہو سکتا جو نماز کے لیے بھی نہ جا سکتا. جو جنت دو قدم کے نیچے جنت، دو قدم آگے بڑھو جنت، اس جنت میں بھی ہم نہ جا سکیں تو ہم سے زیادہ نکمہ کوئی نہیں. لیکن جب جنت میں جائیں گے وہاں کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوگی آپ کو. ابھی بہت خوش ہیں کہ جنت جائیں گے، لیکن جا کے اتنی خوشی نہیں ہوگی. جب آئے تھے ادھر حج کرنے سے پہلے بہت خوش تھے ایئرپورٹ پہ، اس وقت ایک دوسرے کو ہم جانتے نہیں تھے، لیکن بعضوں کی حالت نظر آ رہی تھی بہت خوش ہیں. ابھی اصلاً ہنستے نہیں ہیں، کئی کئی ہفتوں سے دیکھا ہے اصلاً تبسم نہیں. ابھی آ کے دیکھا خوشی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح ابھی تو خوش ہیں کہ جنت جائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ابھی تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ابھی تو کہتے ہیں جنت جائیں گے، اور جنت میں بھی جا کے خوشی نہ ہوئی، ہنسی نہ آئی، تو پھر کدھر جائیں گے؟ کیوں خوشی زیادہ نہیں ہوگی؟ اس کے بعد مناظر اس قسم کے ہوں گے کہ خوشی کرکری ہو جائے گی ساری. جنت کے مناظر کچھ عجیب و غریب ہیں، چونکہ ہم تو لگے ہوں گے نا کسٹم میں، جتنا بیگ بڑا اتنا کسٹم میں چیکنگ زیادہ ہے نا. ابھی واپسی بھی اندازہ ہو جائے گا آپ کو، جتنے سوٹ کیس زیادہ اتنی، جن کا صرف مثلا بریف کیس ہوگا وہ سب سے پہلے باہر، لیکن جس کے سوٹ کیس زیادہ ہوں گے سب سے آخر میں، کیونکہ کسٹم والے چیک کریں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کتنے بیگ ہیں، دنیا میں کیا کیا بنایا ہوا ہے، کتنا کھایا ہوا ہے، کتنا ضائع کیا ہوا ہے، یہ سارا یہ ہے نا اپنے پاس. یہ جب ادھر کسٹم میں خدا سے گزریں گے، جس کا زیادہ اس کا بوجھ زیادہ، اس کا کسٹم بھی زیادہ، چیکنگ زیادہ. لیکن ایک طبقہ ہوگا ان کے پاس بریف کیس بھی نہیں، اس کو تھیلا بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، انہیں دیا ہی کچھ نہیں تھا، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کچھ خریدتے. لنگ بھی نہیں ہوگی، کون؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں نا معصوم بچے، نابالغ بچے جو فوت ہوتے ہیں. یہ تو جہنم، گناہ نہیں کیا انہوں نے، کیوں جائیں جہنم؟ اور ایک اور طبقہ پاگل، یہ بھی کوئی گناہ نہیں، پاگل ہو جاتے ہیں نا بعض دیوانے، ان کے کوئی کسٹم نہیں ہوگا، چونکہ بیگ ہی نہیں ہے، بریف کیس ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی گناہ ہی نہیں، ایک تھیلی بھی گناہ کی نہیں ہے، ایک ماچس کی ڈبیا کے برابر بھی بوجھ. کھیلتے کھیلتے بچے جس طرح دیوانے یہاں ہوتے ہیں، جس طرح آتے گزر جاتے ہیں جہاں سے مرضی ہے، اس کسٹم میں خدا سے بھی ایسے ہی ہاں وہ پہنچیں گے کہ ان کو خدا کہے گا راستہ صاف کرو، جانے دو ان کو، جانے دو. خوب ظاہر ہے ہم ادھر کسٹم میں لگے ہوں گے، اور یہ اب ہم جب فارغ ہو کے تھکے ہوئے حساب کتاب دے کے جائیں گے تو یہ کہاں ہوں گے؟ آگے ہم سے پہلے پہنچے ہوں گے نا وہاں. تو جب جس کمرے میں ہم جائیں گے وہاں پہلے کچھ بچے، کچھ پاگل، کچھ وہ. ایک اور مجلس میں نے کہا تھا، اس دن ایک آدمی نے فون بھی کیا، کہا کہ وہ میرا بچہ ابھی بھی وہ کیسٹ روز لگا کے سنتا ہے، وہ جملہ آپ کا کون سا؟ کہا کہ وہ آپ نے جنت کی جو تصویر پیش کی تھی، اس میں کراچی میں ان لوگوں کا دیتے چریا، جیل میں ایک چریا وارڈ ہوتی ہے نا، جب پاگلوں کو رکھا جاتا ہے وہاں، چریا وارڈ، چریا. خوب یہ چریے سارے جنت میں بیٹھے ہوں گے. یہ آغا صاحب عقل مند سمجھدار, یہ جب جنت پہنچیں گے تو چریا پہلے بیٹھا ہوگا تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آپ کے میزبان کے طور پر. اس لیے کہا تھا کہ جہاں ہم تھک ہار کے خون پسینہ بہا کے جائیں گے وہاں پر وہ بغیر. اس لیے کہہ رہا ہوں اتنا سستا ہے, اتنا آسان ہے جنت جانا. اتنا تھک 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 کے کہاں پہنچیں گے جہاں پاگل اور بچے بیٹھے ہوں. ایسا کام کریں کہ جو واقعی کام ہو, کچھ کریں ایسا, فارغ ہونا چاہیے ہم. نہیں جو اسی چریا وارڈ میں ہمیں بھی کر گئیں گے, ابھی ایک بیڈ آپ کا, باقی چریے اور ایک آغا صاحب بھی ساتھ اسی وارڈ میں رہے, کیونکہ کام بھی اتنا ہی کیا تھا آپ نے جنت کے آنے تک. کچھ کر کے جائیں, کچھ کر کے. بس یہاں ہم کچھ لینے نہیں آئے, کچھ لینے نہیں آئے. پہلے کہا تھا کچھ بننے آئے ہیں اور کچھ قبول کروانے آئے, کچھ دینے آئے ہیں. دینے کے لیے دیکھیں کیا تھا آپ کے پاس, کچھ پیش کریں, کچھ دے کے جائیں, یہاں پر پیش کر کے جائیں کچھ. یہاں پر وہ متاع ڈھونڈیں, وہ سامان ڈھونڈیں, وہ کیا تھا جو دینا ہے ہمیں یہاں پر. اس لیے ذہنیت بدلیں حج میں. ہم اس ذہنیت کے ساتھ جو ہم لے کر آئے ہیں, گداگری کی ذہنیت, ہر بہانے سے مانگنا ہے, ہر بہانے سے مانگنا ہے. کہتے ہیں گدا کو سلام بھی اس کا, یہاں گدا بہت زیادہ ہے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک گدا, چونکہ اکثر پاکستانی ہے متاسفانے, وہ گدا آئے کہتے ہیں مانگنے کے لیے, تو انہوں نے سلام کیا, اردو میں بات کی, کہا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے. اردو سمجھتے ہیں تو انہوں نے اردو میں جواب دیا کہ میں اردو نہیں سمجھتا. تو کہا کہ اردو تو بول رہے ہیں آپ, کہتے ہیں اردو نہیں سمجھتا. کہا وہ جو آپ اردو بولتے ہیں وہ میں نہیں سمجھ رہی, مجھے پتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا کیا کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے. کہا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ عمرے کے لیے آئے تھے, آپ کی جیب کٹ گئی ہے, آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے, آپ ابھی کچھ بھی نہیں کھانے کے پاس, یہ آپ کہنا چاہتے ہو. اور یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی, یہ اردو میں نہیں سمجھتا. حقیقت میں ہم دیکھیں, یعنی ایسے آدمی جب سلام کرنے آئے بھاگتے ہیں نا ہم. ایسا جو ریال مانگتا ہے ہم سے, یہ سلام بھی بڑے خلوص کا کرتا ہے, بہت ہی مؤدب انداز سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پورے آداب کے ساتھ کرتا ہے سلام. لیکن اتنا اخلاص والا سلام سے بھاگتا ہے آدمی, پناہ مانگتا ہے کہ خدایا اللہم اعوذ بکا من السلام لا یسمع, ایسا سلام میں سے پناہ مانگتا ہوں. ایسا سلام کرنے والا اصل میری طرف نہ بھیجنا, کیوں گدا ہے. یہ سلام بھی ریالوں کے لیے ہے, یہ ادب بھی ریالوں کے لیے ہے, یہ ساری چیز ریالوں کے لیے. خوب ایک جگہ ایک ذرا لہجے کے لیے اپنی طرف دیکھیں, میں کیا ہوں, میں بھی تو وہی ہوں, میں بھی تو سارا یہ اللہ اللہ یہ سارا یہ, میں بھی تو وہی ہوں. سب کیا ہے لینے کا چکر, میں بھی تو اسی میں لگا ہوا ہوں. نماز پڑھتا ہوں, رکوع کرتا ہوں, سجدہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, پھر کیا, پھر کچھ دو, تھوڑا سا عمل, تھوڑا سا امر الہی بجا لا کے پھر کچھ دو, میں بھی تو ہوں نا. یہ ذہنیت بدلے. انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا قبول فقط متقی سے کرے گا, دینے کے لیے سب کو دے گا. پہنچے میقات پر, میقات میں یہ ذہنیت بدلنی ہے. قصد کریں, قصد نیت کریں, ذہن کو اپنی کنٹرول میں لیں. قصد کرنا بہت مشکل کام ہے, قصد کرنا بہت مشکل کام ہے. کس چیز کا قصد کریں, احرام کا, نیت. یہ دشوار ترین عمل حج میں یہ ہے. نہ وہ وسواسی لوگ جس طرح کہتے ہیں نیت نہیں ہوتی, ان سے شروع ہوتا ہے نماز میں یا وضو میں, نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ان سے ابھی نیت ہی نہیں ہو رہی. ابھی ان سے بعض لوگ ہیں نا, نیت کرتا ہوں، مثلا ابھی اونچی آواز سے بلند آواز سے نیت کرتے ہیں، خصوصاً پنجابی میں بسا اوقات ساتھ کھڑا ہوا آدمی دیکھتے ہیں نیت کر رہے ہیں، میں نیت کرنا اس نماز میں مثلا پیچھے پیش امام نے اتنی رکاتا اور وہ صرف پنجابی میں لگا ہوتا ہے، ہاں منہ خانہ کعبہ نہ، یہ تلفظ ہے، یہ تو نیت نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے، اس طرح زبان سے نیت نہیں ہوتی. نیت ہر کام کے لیے خدا نے الگ حصہ پیدا کیا ہمارا. مثلا آپ زبان سے سانس لیں، زبان سے، منہ سے نہ، زبان سے، آنکھوں سے سانس لیں، لے سکتے ہیں؟ کانوں سے سانس لیں، لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. زبان سے نیت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں آنکھ سے سانس لیتا ہوں. اگر زبان بولنے کے لیے، زبان نیت کرنے کے لیے نہیں. آپ زبان سے سوچیں، کوئی آدمی ہمیں کہے کہ ایک منٹ کے لیے اپنی زبان سے سوچو ذرا، زبان تو سوچنے کے لیے نہیں، ذہن سوچنے کے لیے. نیت کرنے کے لیے کون سی چیزیں ہمارے اندر؟ دل. نیت دل سے ہوتی ہے. زبان اعضاء جوارح بند، نیت میں زبان استعمال نہیں کرنی. بعض علماء نے تفقی نگاہ سے اشکال بھی کیا ہے کہ زبان سے اگر بعضوں کی نیت کریں اصل نیت ختم ہو جاتی ہے، اشکال ہے اس میں، بعضوں نے کیا ہے، لیکن یہ مسلم ہے کہ نیت زبان سے نہیں ہوتی. اصل نیت، زبان کا کام نیت کرنا، زبان کا کام ہے آپ کے دل میں جو بات ہے اس کا اظہار کرنا، نہ کہ نیت کرنا. زبان سے تو نیت نہیں ہوتی، اگر زبان سے نیت ہوتی ہے پھر کان سے سانس بھی لیا جا سکتا ہے، سوچا بھی جا سکتا ہے، اپنے کانوں سے سوچیں آپ. نیت دل کا کام ہے. ایک لحظے کے لیے سب کچھ میقات پہ بھول کے، ترک کر کے، چھوڑ کے، فقط آ جاؤ دل. اب دل کی معموریت یہاں سے شروع ہوتی ہے. بعض چیزیں بہت سخت ہیں. قرآن نے بھی کہا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت لو نماز و روزہ سے، نماز و صبر سے، کہ یہ بہت گران ہے بعضوں پر، بہت گران ہے. سب سے گران چیز دل پر یہ گزرتی ہے، قصد کا مرحلہ، نیت کا مرحلہ. بس احرام یعنی نیت. کس چیز کی نیت؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ترک کر کے، فقط خدا کے لیے ہو جانے کی نیت، یہ ہے احرام. یہ سب سے سخت مرحلہ ہے. یہ میقات میں اگر کوئی عبور کر جائے اس مرحلے کو، اس کو طے کر جائے، آگے بڑھ جائے، وہ پھر امیدوار ہو جائے، یہ مرحلہ طے کر جائے گا، نیت احرام. بس احرام کپڑے کو نہیں کہتے، تولیے کا نام احرام نہیں ہے، اس کے پہننے کو بھی احرام نہیں کہتے. احرام انسان کا فعل ہے جو انسان دل سے انجام دیتا ہے، لیکن اس احرام کے نیت میں انسان ایک لباس بھی زیب تن کرتا ہے، جس کو لباس احرام کہتے ہیں. تولیہ لباس احرام ہے، احرام نہیں ہے، لباس احرام ہے. اگر تولیہ باندھ کے مکے آ جائے، محرم نہیں ہے جب تک اس نے نیت نہیں کی. نیت سے محرم ہوتا ہے انسان. نیت کریں، قصد کریں، ارادہ کریں، ترک کریں کچھ اور رخ کریں کسی چیز کا، خدا کا رخ کریں، اللہ کا رخ کریں. دیکھیں حج میں انشاءاللہ اگر پہنچتی ہے، معلوم نہیں گفتگو ہماری اس نقطے تک پہنچتی ہے یا نہیں، انشاءاللہ اگر پہنچے گی عرض کروں گا کہ حتیٰ حج میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ آپ کو کعبہ بھی نظر انداز کرنا پڑتا ہے. یہی کعبہ جس کی طرف توجہ رہے، جس کی طرف کندھا رہے، جس کی طرف گرد لگانا ہے، لیکن اگر یہ کعبہ ہی کعبہ آخر تک رہے تو بھی مقصد حاصل نہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان عطا کعبہ کو بھی نظر انداز کرتا ہے. کب؟ جب، چونکہ کعبہ ذریعہ ہے کسی تک پہنچانے کا، کعبہ خود مقصد نہیں ہے، کعبہ وسیلہ ہے، اور وسیلے وہاں چھوڑنے پڑتے ہیں جہاں پر مقصد پہنچائے. چھوڑنے پڑتے ہیں نا آپ وسیلوں سے آئے, ایک وسیلے پر بیٹھ کے بس پر بیٹھ کے مدینے آئے, جب پہنچ گئے تو وسیلہ چھوڑنا پڑا, ورنہ آپ کہتے نہیں یہ میں تو اس کو لے کر کمرے میں جاؤں, بس لے کر کمرے میں جاؤں گا, چونکہ ہم نے وسیلے جو لے دیں پھر چھوڑنے نا, وسیلہ ہے ہر چیز وسیلہ ہے, یہ وسیلے ترک کرنے ہیں ایک جگہ پر جا کر. بس ایک اہم قدم میقات کے اندر قصد کرنا اور نیت کرنا ہے. کون سا ذہن یہ کام کرتا ہے آسانی سے؟ جس کو پہلے سے ریہرسل اور پریکٹس ہو, میقات پر آ کر ہی اس کو کہیں گے یہ کام کرو, وہ دل سخت دل اتنا جلدی ٹوٹ جاتا ہے, نرم نہیں ہوتا, جھکتا نہیں ہے. بعض دل ٹوٹ جاتے ہیں, جھکتے نہیں ہیں. اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے. مثلا آپ بعض ہوتے ہیں جسم, ٹھنڈے جسم سے اگر کوئی سخت کام کریں, عموماً یہ مسل چڑھ جاتے ہیں نا, بعض اوقات پھول جاتے ہیں, کوئی جسمانی مشکل پیدا ہو جاتی ہے جب ہم ٹھنڈے جسم سے, غیر آمادہ جسم سے کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں. بیگ اٹھایا ایک دم سے کہیں درد ہو گیا, ہوتا ہے نا یہ روزمرہ مبتلا بے چیزیں, سیڑھیاں چڑھے, طواف کیا, عمرہ کیا, ٹانگیں درد کر رہی, کیا ہوا؟ ریہرسل نہیں تھی, جسم تیار نہیں تھا. ورنہ آپ روزانہ تھوڑی بہت گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ایکسرسائز کرتے, دوڑ لگاتے, پھر آ کے کرتے, ایسا کچھ بھی نہ ہوتا. یعنی ایک آمادہ جسم سے کام لے لینا یہ آسان ہے, وہ جسم وہ کام کرتا ہے جو جسم تیار ہو, آمادہ ہو. لیکن غیر آمادہ جسم سے کام کرنے سے جسم ٹوٹ جاتا ہے, جسم میں ڈیمیج ہوتا ہے, نقصان پہنچا اس جسم کو, ہمیں نہیں احساس ہوتا لیکن وہ در حقیقت نقصان اس کو پہنچ چکا ہوتا ہے. اسی طرح ٹھنڈا دل, غیر آمادہ دل, یہ دل لے کر آ جانا میقات پر, اور اس دل سے چاہنا کہ اب جھکے, غیر آمادہ دل, یہ جھکے گا نہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ باغی ہو جاتا ہے, وہی میقات میں باغی ہو جاتا ہے, چونکہ آپ ایک ایسا کام کروا رہے ہیں جو اس کی عادت ہی اسے کیا نہیں ہے, پوری عمر میں جھکا نہیں ہے کبھی, نرم نہیں ہوا وہ. لہذا خشوع نیت کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ خشوع و خضوع. خشوع و خضوع لفظ نہ رہیں فقط, لفظ کی حد تک جی, یہ خشوع و خضوع سے یہ کام کرنا ہے. خشوع و خضوع دل کی دو حالتوں کا نام ہے. خشوع و خضوع دل کی دو علامتیں, حالتیں, حالتیں. مثلا یہ خواتین جب آٹا گوندھتی ہیں, یا کسی زمانے میں گوندھا کرتی تھیں, چونکہ آج کل پکا پکایا کھا لیتی ہیں, اب تو بعضوں کو تو پتہ بھی نہیں آٹا گوندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. اور خواتین جب گوندھتی ہیں تو یوں نہیں ہے کہ اس کو صرف آٹا اور پانی مکس کرنا ہوتا ہے, گوندھنے کا یہ مطلب نہیں, گوندھنا ہوتا ہے. گوندھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ آٹا پانی مکس کر کے پھر کتنی دیر تک اس کو گوندھتی رہتی ہے. یہ کیوں اتنا, آخر کوئی آدمی کہے, مرد کہتے کہتا ہے کہ یہ بس ہو گیا, ختم ہو گیا, آٹا بھیگا, بھگونا تھا بھیگ گیا, لیکن نہ, اس کو خوب گوندھتی ہیں اور اس وقت تک گوندھتی رہتی ہیں, پھر ان کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب تیار ہو گیا, اب روٹی پکے گی. لیکن جب تک اس حالت پہ نہیں پہنچتا, اس سے پہلے روٹی پکائیں نہیں پکتی. کیوں نہیں پکتی؟ چونکہ اس آٹے کو گوندھ گوندھ کے ایک خاص حالت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. وہ حالت کون سی ہے؟ وہ حالت اس کے اندر خشوع. آٹے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ خشوع پیدا ہوتا ہے, خضوع پیدا ہوتا ہے, آٹے خاضے ہو جاتا ہے آٹا. آپ پیڑا بنائیں, اس پیڑے کی روٹی جو بنائیں بنتا جاتا ہے, پراٹھا بنائیں بنتا جاتا ہے, روٹی بنائیں بنتی جاتی ہے, جو بنائیں بنتی جاتی ہے. آپ تو کھاتے ہیں نا صرف, آپ کو تو نہیں پتا کیا ہوتا ہے, لیکن جو بناتے ہیں ان کو معلوم ہے, یہ ہوتا ہے یہ کام. اگر آٹے میں خشوع نہ ہو, خضوع نہ آئے, وہ آٹا شکل اختیار نہیں کرتا, شکل نہیں اپنا. جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ شکل پھٹ جاتا ہے, کہیں سے اس کا سوراخ ہو جاتا ہے, کہیں سے اس کی نوک نکل جاتی ہے, کہیں سے موٹا ہو جاتا ہے, کہیں سے مطلب وہ پکا کے رکھے انسان اصلا کھانے کو جی نہیں کرتا, اس کی شکل ہی عجیب و غریب ہوتی ہے. کیا مشکل تھی اس روٹی میں؟ خشوع و خضوع نہیں ہوا تھا. لہذا یہ خاتون یا یہ شخص جو آٹا گوندھتا, اس وقت تک اس کے ساتھ اپنا پورا زور توانائی اس کے اوپر لگاتا ہے کہ اس میں خشوع خضوع کی علامت کیا ہے، کہ جو حالت آپ دینا چاہیں، جو شکل آپ دینا چاہیں، وہ حالت آ جاتی ہے. ابھی قاضی صاحب کتنا زور لگاتے ہیں کہ ہم میں کوئی حالت پیدا ہو، لیکن دل خاشے نہیں ہوتا. کتنا جتن کرنا پڑتا ہے ان کو، کتنا پھر اندر سے توانائی اپنی اس مریض حالت میں، کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. کتنا ان کو زحمت کرنا پڑتی ہے کہ ہم سخت دلوں کو تھوڑا سا نرم کریں. کیوں؟ اگر ہم تیار دل لے کر آتے، آمادہ، صرف اشارے کافی ہوتے. اشارہ پیڑا بنتا اشارے سے، اشارے سے پیڑا بنتا ہے، اشارے سے روٹی بنتی ہے. لیکن ابھی کتنا زور لگانا پڑتا ہے. کیوں زور لگانا پڑتا ہے؟ چونکہ دل خاشے، اور جو دل خاشے نہ ہو اس پر ساری چیزیں گران گزرتی ہیں. وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت گران ہے ان لوگوں کے لیے جو خشوع، چونکہ حالت خشوع کا مطلب فوراً ایک ہوتا ہے. خشوع ہم کہتے ہیں یہ رو پڑتا ہے، آنسو نکل آنا خشوع ہے. نہ، آنسو خشوع کی علامت ہے، لیکن ہر آنسو خشوع کا نتیجہ نہیں. کچھ احساساتی آنسو ہوتے ہیں، وہ خشوع کا نتیجہ نہیں ہوتا. دھوئیں سے بھی آنسو نکلتے ہیں، یہ خشوع کی علامت نہیں. نیند آ رہی ہو جیسے ابھی آ رہی ہے، اور خمیازے بھر بھر کے منہ تھک جاتا ہے جب، تو آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. بات سمجھتے ہیں کہ ابھی دل نرم ہو رہا ہے تھوڑا سا. نہ، یعنی آنکھ جب تھک جاتی ہے تو اس سے قطرے ٹپکنا خستگی کے آنسو ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ خستگی اور تھکاوٹ کے آنسو. ٹھنڈک سے، ہوا ٹھنڈی ہے، باہر نکلے آنسو، یہ موسمی آنسو ہیں. ان آنسوؤں سے خشوع نہیں ہے. خشوع ایک خاص آنسو ہے. خشوع وہ آنسو ہے جو دل کی نرمی سے نکلتا ہے. نرم دل اس کو کہتے ہیں کہ جس کو جو حالت دینا چاہے وہ حالت اپنا لیتا ہے، لیکن وہ دل جس کو جو حالت دینا چاہے وہ اپنی ہی اس میں جاتا ہے، اپنی شکل میں. ربڑ کی چیزیں بنی ہوتی ہیں، آپ جو شکل دیں وہ پھر کھل کے اپنی جگہ آ جاتی ہے. آپ تھوڑا سا ڈھیل دیں وہ پھر اپنی حالت میں آ جاتا ہے، پہلی حالت میں. ہمیں گما گما کے لاتے ہیں مساجد میں، اس جگہ اس جگہ، کیا کیا سنا کے پھر ہوٹل میں آتے ہیں، وہی پتیرا پتیرا ہی ہوتا ہے، اسی طرح اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے. آمادہ نہیں تھے، آمادہ ہو کے نہیں. اس لیے کہا تھا کہ گھر سے میقات تک کا مرحلہ بہت اہم ہے. میقات پہ خاشے دل لے کر آنا ہے. اگر دل خاشے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا دل اٹھا کر کعبے لے آنا، ایسا دل اٹھا کے مکہ لے آنا، ایسا دل اٹھا کے مدینہ لے آنا. اس دل سے کیا کریں گے؟ میقات پہ دل خاشے، جب خاشے ہو جائے گا پھر نیت کرے گا، پھر قصد کرے گا، پھر جس کو ترک کرنا ہے ترک بھی کر دے گا، جس طرف رخ کرنا ہے اس کا رخ بھی کر دے گا. غیر آمادہ دلوں پہ کوئی اثر نہیں. ارتھا اس حد تک بسا کا دل غیر آمادہ ہوتے ہیں کہ خدا کی طرف سے پیغمبر اکرم کو کہنا پڑتا ہے کہ اے پیغمبر، اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، خستہ نہ کریں. کیوں؟ سوا ان علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے پیغمبر، آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، یہ ایک ہی جیسے ہے. جیسے کہتے ہیں بھینس کے سامنے بین بجانا، اور بھینس کے سامنے بین بجائیں یا نہ بجائیں، وہ فرق پڑتا ہے بھینس کے سامنے بین بجانے. دیوار سے آپ باتیں کریں، دیوار کو بیٹھ کر روزانہ لیکچر دیں، درس دیں، کیا اثر پڑتا ہے دیوار پر؟ کچھ بھی نہیں. درس دیں تو بھی وہی دیوار ہے، نہ دیں تو بھی وہی دیوار ہے. انسان وہ ہے جس پر اثر پڑے. یعنی خداوند نے رسول اللہ کو روکا کہ چھوڑ دیں، مصاب سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذر. کیا مشکل ہے ان کی؟ مشکل یہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم، دل بند ہو چکے ہیں، اتنے سخت دل ہیں کہ کل حجارت او اشد قسوتن، پتھر ہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہیں. یہ سخت دل، سنگ دل، پتھر دل جب میقات پہ پہنچتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میکات پہ پہنچا ہوا ہے, وہاں بھی ٹیکسی کی فکر میں ہے, سیٹ کی فکر میں ہے, گاڑی کی فکر میں ہے, ہوٹل کی فکر میں ہے, میکات میں ہے, وعدہ خدا میں ہے. نیت کا وقت آ گیا, تمہاری پرواز کا وقت آ گیا, تمہارے عروج کا وقت آ گیا, تم قط کرو, ہر چیز کو چھوڑو, کہیں اور جانے کا وقت آ گیا. ابھی تک ان چیزوں سے نہیں نکل گیا. اس دل سے خدا کی پناہ مانگیں, اس دل کو یہاں نرم کریں, توڑیں. اور اتفاقاً مدینہ توڑ دیتا ہے دل, نرم کرتا ہے. توڑنے سے مراد یعنی مدینہ دل نرم کر دیتا ہے. مدینہ آنے کا بہت گہرا فلسفہ ہے, میں انشاءاللہ عرض کروں گا کسی ایک, اس میں سے یہی ہے کہ مدینہ آنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. یہ تحفہ یہاں سے لے کے مکے جانا ہے, کون سا نرم دل لے کے. یہ بقی واقعی دلوں کو موم کر دیتی ہے, یہ بقی اس میں اثر ہے, بقی یہ روزہ رسول اس میں اثر ہے. اس کو سادہ مزار نہ سمجھے, سادہ ایک چیز نہ سمجھے. اس سب سے بڑا تحفہ خدا سے یہی لیں کہ خدایا ان سخت دلوں کو نرم کر دے, کہ جب تیرے گھر میں جائیں تو ان کی سختی ختم ہو چکی ہو, ان کی کساوت ختم ہو چکی ہو, ان کی شکاوت ختم ہو چکی ہو. اس طرح سے جھک جائیں, جب مسجد شجرہ میں جائیں, جب میقات پہ جائیں, تو نرم دل لے کر جائیں. ایسا دل جس کو خدا جو حالت دینا چاہے وہ اپنا لے, جو حالت دینا چاہے وہ اپنا لے. جس طرف ہمارا رخ موڑنا چاہیں مڑ جائیں, ہم وہاں کوئی استقامت و مقاومت نہ ہو. انشاءاللہ خدا و تبارک و تعالی سب کے دلوں کو, ہم سب کے دلوں کو نرم قرار دے انشاءاللہ, اور دلوں کو نرم کرنے کے اسباب مہیا کرے ذات خدا. وہ اسباب مہیا ہیں, صرف ایک توفیق ہو ان اسباب سے ہم فائدہ اٹھائیں. وہ یہی اسباب ہیں, یہی بقی ہو, یہی مسجد ہو, یہی مدینہ. واقعی عجیب جگہ ہے مدینہ. مدینہ کیا کیا انسان مدینہ کے بارے میں کہے, کیا سنے, کیا پڑھے. مدینہ ایک عجیب چیز ہے. حضرت ام کلثوم جب واپس آئی تھی کربلا سے, تو